السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں, آخری دو رکوع رہتے ہیں تو انشاءاللہ گیارہویں رکوع سے آغاز کریں گے. آیت نمبر ہے 94. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, آمین یا رب العالمین. انکار رسالت کا یہاں ذکر آ رہا ہے اور مشرکین کے اعتراضات رسالت پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ ہمیشہ سے انسانوں کی کمزوری رہی ہے کہ بشریت اور رسالت کو ایک ساتھ قبول نہیں کیا گیا. جن لوگوں نے رسولوں کو, انبیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا چلتے پھرتے, تو انہوں نے ان کی رسالت کا انکار کیا. انہوں نے کہا تو ہماری طرح کے انسان ہیں, یہ بھی بازاروں میں چلتے ہیں, ان کے بھی بچے نے بھی بھوک پیاس سکتی ہے, یہ نبی رسول کیسے ہو سکتے ہیں. اور ہم لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم ان کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ تو رسول تھے, ہم انسان ہیں. تو حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جو ہے ماننا یہ اصل چیز ہے کہ انبیاء اور رسول وہ بھی انسان ہی تھے, بس یہ کہ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے, معصومان الخطا تھے, ان پر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا تھا, وہ پرفیکٹ انسان تھے. باقی تھے انسان, ان کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں تھیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی ذکر آ رہا ہے وما منع الناس یؤمنوا, اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے, اس جاءہم الہدا, جبکہ آگے ان کے پاس ہدایت, الا ان قالوا, مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا اب ابعث اللہ بشرا رسولا, کہ اللہ نے بنایا ایک انسان کو رسول, تو وہ اسی پہ اٹک گئے کہ یہ تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے, قل لو کانا فی الارض, اے نبی کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں, ملائکۃ یمشون مطمئنین, اگر فرشتے یہاں چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم نازل کرتے ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر. بھئی زمین پر انسان چلتے پھرتے تو انسانوں کے لیے نمونہ ایک انسان ہی بن سکتا, اور یہاں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں کے لیے مثال پہ فرشتہ ہی ہوتا, تو فرشتہ بھیجا جاتا. کل کفا باللہ شہیدا, دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے, بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان, انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اور وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا. تو اللہ کو پتا ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے, تو وہ تم بہرحال فیصلہ فرما دے گا. آگے منکرین قرآن و آخرت کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے, ان کا برا انجام بھی بیان ہو رہا ہے. تو میں بمن یہد اللہ فہو المہتد, اور جسے اللہ نے ہدایت دی تو وہی ہدایت پر ہے, بمن یضلل, اور جو کوئی جسے وہ اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد لهم اولیاء من دونی, تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست سوائے اس اللہ کے. تو اصل میں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے, ہدایت بغیر طلب کے نہیں ملتی, اور اللہ ہی کے دینے سے ہدایت ملتی ہے. ہم یہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی واحد نعمت جو اگر دیکھا جائے تو نعمت ہدایت, اس کے ساتھ باقی نعمتیں بھی نعمتیں ہیں, ورنہ اگر ہدایت نہ ہو تو باقی نعمتیں زحمت پہ بن جاتی. تو اب ہدایت سے محروم لوگوں کا ذکر آ رہا ہے ان کا انجام. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ, ہم اٹھائیں گے انہیں قیامت کے روز ان کے منہ کے بل, عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے, مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم, كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا, اور جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. تو حق کے دشمنوں کا بدترین انجام یہاں بیان ہو رہا ہے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم واصل کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو بچائے. سبب عذاب کیا ہے, کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے, اس کے دو اسباب بیان ہو رہے ہیں. ذالک جزاؤہم, اور یہ ان سزا ہے بدلے, یہ ان کی سزا ہے, بأنہم کفروا بآیاتنا, نمبر ایک, بسبب اس کے کہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا, اور نمبر دو, وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا, اور وہ کہتے ہیں جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ہڈیاں اور چورا چورا, بہت سونا خلقاً جدیدا, کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا نئے سرے سے. تو گویا آخرت کا انکار, اللہ کی آیات کا انکار اور آخرت کا انکار. آگے ان کے اعتراضات کا جواب, اولم یرو, اے نبی ان سے کہیے کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو قادر علی یخلق مثلہم وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے اور بنا لے وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ اور ٹھہرا دی اس نے ان کے لیے ایک اجل یعنی قیامت کا وقت جس میں کوئی شک نہیں فابا الظالمون الا کفورا بس نہیں مانا ان ظالموں نے اور سوائے جو ہے ناشکری کرنے کے آگے بخل انسانی کا ذکر قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اے نبی ان سے پوچھے اگر تم اختیار رکھتے خزانوں کا میرے رب کی رحمت میں سے اذا لمسکتم خشیت الانفاق تو ضرور تم جو ہے خرچ ہی نہیں ہونے دیتے اس ڈر سے کہ وہ ختم ہو جائے گا تو انسان کا بخل ایسا ہے کہ اسے ڈھیروں بھی مل جائے تو بھی اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ختم ہو جائے گا تو بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے وکان الانسان قطورا اور انسان تو ہے ہی بخیل اب یہ آخر میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر ذکر آ رہا ہے اور انہیں جو اللہ نے معجزات دیے تھے ان کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى اور بے شک ہم نے عطا فرمائے تھے موسیٰ علیہ السلام کو تسع آیات بینات نو واضح معجزات تو نو کس طرح ہے یلِ بیضہ دیا گیا تھا عصا موسیٰ دیا گیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا اسی طرح قحط کے ذریعے ان کی مدد کی گئی پھلوں کے نقصان کے ذریعے مدد کی گئی اور پھر جو پے در پے عذاب جو ہے آل فرعون پر آئے طوفان کا عذاب ٹڈی کا ٹڈیوں کا عذاب جوؤں کا عذاب اور خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب تو اس طرح یہ نو جو ہیں بڑے بڑے جو ہے معجزات یا آپ کہیں واضح دلائل دیے گئے فسأل بنی اسرائیل بس پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جاءہم فقال کہ جب یہ واضح نشانیاں ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا لہو فرعون یعنی ان سے کہا فرعون نے انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا کہ میں نہیں خیال کرتا تمہیں موسیٰ مگر ایک سحر زدہ انسان اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال لقد علمت فرمایا کہ بے شک تمہیں معلوم ہے ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض کہ نہیں نازل کیا ان معجزات کو مگر اس رب نے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا بصائر یعنی دلائل کے طور پر آنکھ کھولنے کے واضح دلائل کے طور پر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَذْبُورًا اور بے شک میں خیال کرتا ہوں تجھے فرعون ہلاک ہونے والا اس نے کہا تھا مسحورا آپ نے جواب دیا کہ مذبورا کہ تم بھی ہلاک ہونے والے آگے فرعون کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ فِي الْأَرْضِ بس اس نے چاہا کہ انہیں اکھاڑ دے جو ہے وہ زمین سے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا بس ہم نے غرق کر دیا اسے ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسْرَائِيلَ اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسْكُنُوا الْأَرْضَ کہ آباد ہو جاؤ اس زمین میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پیشن گوئی ہے جب آئے گا میرا آخری وعدہ جِئْنَا بِكُمْ لَطِيفًا تو ہم لے آئیں گے تم سب کو اکٹھا کر کے تو قیامت سے پہلے پہلے جتنے بنی اسرائیلی ہیں یہود ہیں یہ پوری دنیا سے سمٹ کے ایک جگہ دیں اس وقت وہ بڑے زوروں پر ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اور اس کے لیے جو بھی رکاوٹیں تھیں وہ ایک ایک کر کے مٹاتے جا رہے ہیں اب شاید کوئی بھی ان کی راہ میں حائل نہ ہو سکے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے لیکن یہ گریٹر اسرائیل قرآن کہہ رہا ہے ان کا گریٹر گریو یارڈ بننے والا ہے تو فرمایا کہ قیامت سے پہلے ہمیں سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے تم سب کو لے آئیں گے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ بھی حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ نازل ہوا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا رسول کے فرائض بھی کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر جو ایمان لائے نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے لیے آپ مبشر ہیں اور جو ایمان نہیں لائے اور بدعمالیاں کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نذیر ہیں آگے حکمت تقسیم سور قرآن کا بیان ہو رہا ہے یعنی قرآن کی جو مختلف صورتوں میں کیوں بانٹا گیا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور قرآن کو ہم نے مختلف حصوں میں کر دیا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْ تاکہ آپ اسے پڑھ سنائیں ان لوگوں کو کچھ وقفے سے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے نازل کیا اسے تھوڑا تھوڑا کر کے تو قرآن ایک ساتھ نہیں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نازل ہوا اور پھر یہ موقوف تھا آپ کے بتانے پر کہ آپ بتاتے تھے یہ جو آیتیں نازل ہوئی یہ کون سی صورت میں آئیں گی اور یہ جو صورت ہے یہ کس صورت سے پہلے اور کس صورت کے بعد آئے گی جو جس ترتیب سے یہ قرآن آج میرے آپ کے پاس ہے یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ورنہ آپ کو پتا ہے کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آغاز کے بعد مکہ میں ہیں، اس دوران جو سورتیں نازل ہوئی تقریباً 86 سورتیں وہ مکی سورتیں کہلاتی. ابھی آپ نے ہجرت کیا مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور ہجرت کے بعد سے آپ وصال تک جو قرآن نازل ہوا ہے یہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں، جو 28 ہے کل ملا کے، جو ہے 114 سورتیں ہو جاتی ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں اور سورتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن وہ بھی مدنی کہلاتی ہیں کیونکہ یہ ہجرت کے بعد ہے. تو ہجرت سے پہلے جو قرآن کی آیات سورتیں نازل ہوئی وہ مکی سورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں. تو بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اطمینان سے پڑھ سنائیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. منصفین اہل کتاب کا بھی ذکر ہے اور قرآن کی تاثیر کا بیان آ رہا ہے. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس قرآن پر یا تم ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم، جب یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے انہیں، یخرون للاذقان سجدہ، تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے تھوڑیوں کے بل سجدے میں. ویقولون سبحان ربنا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ان کانا وعد ربنا لمفعولا، اور بے شک وعدہ ہمارے رب کا وہ ضرور پورا ہونا ہے. ویخرون للاذقان یبکون، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنے تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. ویزیدہم خشوعا، اور بڑھا دیتا ہے یہ قرآن ان کا خوشی و خضوع. تو اصل میں یہ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کو جب آدمی سنتا ہے تو یہ دلوں کو پگھلا دیتا ہے. قرآن کا اثر ہم اثر جو ہے وہ پہاڑ پر دیکھیں گے. سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ خشوع سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو وہ صالحین جن کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو قرآن کے اثرات اس پر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان پر رقت جاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا انتہائی حقیر محسوس ہونے لگتی ہے. آیت سجدہ بھی ہے، سجدہ فرمائے. بسم اللہ اول و آخرہ، اب یہ آخری دو آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، اور توحید باری تعالیٰ کے دو خزانے، دونوں آیتیں جو ہے قل سے شروع ہو رہی ہیں. تو جیسے ہم نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، دونوں کا اختتام دو دو قل پر ہو رہا ہے. تو پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات فرمائی جا رہی ہیں. فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ادعو اللہ عبد الرحمن، خواہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، اور کوئی سا بھی نام تم جو ہے وہ پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، تو بے شک اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام. تو قرآن سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ 99 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب فرمائے ہیں، جو ہمارے علم میں ویسے سے زیادہ بھی نام ہے، لیکن انہی اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے. اور نمبر 2، ولا تجہر بصلاتک، اور نہ اونچی کیجئے اپنی آواز نماز کے دوران، ولا تو خافت بھی، اور نہ ہی بالکل پشت کر لیجئے. اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب مکہ میں کفار سے ہم چھپ کر نماز پڑھتے، تو جب اونچی آواز سے قرات کی جاتی تھی تو وہ کفار کے کانوں میں آواز پڑ جاتی تھی، وہ آ کر مذاق اڑاتے تھے اور ستاتے تھے اور برا بلا کہتے تھے، اور بہت ہلکی پڑی جائے تو صحابہ کو بھی آواز نہیں آتی تھی. اس لیے یہاں یہ ہدایت دی کی گئی کہ نہ بہت اونچی آواز کریں اور نہ بہت پست آواز کریں. وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں، یعنی ذرا سی اونچی آواز لیکن بہت زیادہ اونچی نہیں کہ کفار تک پہنچے. تو بعد میں بھی یہ حکم پھر رہا، ورنہ ابتدا میں اسی لیے تھا کہ مشرکین پریشان نہ کریں، اور خصوصاً یہ جو روشنی کی نمازیں ہوتی تھی ظہر اور عصر، اس میں ذرا ہلکی قرات کی جاتی تھی. بعد میں جب عمل ہو گیا پھر بھی جو ہے ان دو اوقات میں سے بھی قرات ہی برقرار رکھی گئی، امام خاموشی سے ہلکی پڑھتا ہے، اور باقی جو ہے آپ کو پتا فجر مغرب عشاء میں زور سے اونچی آواز سے قرات ہوتی. تو فرمایا اب دوسرا قول آ رہا ہے اور تیسری ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے نہیں بنایا کسی کو اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، تو اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنایا ہے، کوئی صغیر بھی اس کا شریک نہیں ہے. اور فرمایا بلم یقل لہو شریک ان فی الملک، اور نہ ہی کوئی اس کا ساجی حکومت میں، تو جیسا بھی اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اور فرمایا بمل ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ کوئی اس کا ایسا حامی ہے بسبب اس کی کمزوری کی اس کا کوئی دوست ہے. ہم جب دوستیاں کرتے ہیں اپنے سے طاقتور سے کرتے ہیں، بڑے سے کرتے ہیں. اللہ نے اگر کسی کو دوست کھایا تو اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ اللہ کمزور ہے وہ طاقتور ہے، بلکہ محض اللہ کی طرف سے احساس ہے. تو یہاں نفی کوئی کبیر کی بھی نفی ہو رہی ہے. وکبر ہو تکبیرا، اور فرمایا کہ آپ بڑائی بیان کیجئے اس کی جیسا کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. تو گویا یہاں نفی شرک پر یہ سورت ختم ہوئی. اگلی سورت سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف کے حوالے سے ایک تو یہ کہ اس میں جو ہے دجالی فتنے کا اسے توڑ کہا گیا حدیث میں. تو دجل جو ہے فریب کو کہتے ہیں یا پردے کو کہتے ہیں، اور جو چیز اللہ اور آخرت کے اسے رکاوٹ بن جائے، اسے بھلانے کا ذریعہ بن جائے یا اس سے غفلت کا ذریعہ بن جائے، وہ گویا دجل ہے. تو ایک دجال شخصیت بھی ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، یہودیوں کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا، اسے اللہ نے کچھ طاقتیں دی ہوں گی، اور وہ جو ہے ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جائے گا. اور پھر ایک دجالی تہذیب بھی ہے جو پوری طرح تیار ہے دجال کے لیے. بہرحال سورہ کہف کے حوالے سے دیکھیں تو مکی سورت ہے، بالکل رستے قرآن میں 15 پارے میں جو ہے یہ آئی ہے. تو قرآن کے علم و حکمت کا عظیم خزانہ ہے، اور اس میں نزولی نعمت سے جو ہے سورت کا آغاز ہے. ہم نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ جوڑا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں عروجی نعمت کا ذکر تھا یعنی معراج کا، اور سورہ کہف میں نزولی نعمت کا ذکر ہے یعنی قرآن کے ذکر سے یہ شروع ہوگی. اور دونوں صورتوں میں جو ہے توحید باری تعالیٰ پر اختتام پر زور کھلا رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی. اسی طرح اس سورت کی تلاوت کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت ساری روایات ہیں، اور یہ جو روایات یہاں لکھی ہیں مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد، ان سب کتابوں میں موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا جس شخص نے سورت الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آپ نے کہا جو شخص پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک ایک ایسا نور ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور بنا دیتا ہے، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو جمعے کے دن سورت الکہف تلاوت کر لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. اسی طرح مشرکین مکہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات تھے، اور یہ بھی یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھی اور تیزی سے نوجوان اور غلام ایمان لانے لگے تو اہل مکہ بڑے پریشان ہوئے اس کے بڑے بڑے سردار. انہوں نے کہا یہ جو ہم نے پہلے اس طرح کی باتیں نہیں سنی، ہم تو نبوت سے اور کتابوں سے واقف نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک وفد بھیجا یہودیوں کے پاس، مدینہ کے اطراف میں 3 یہودی قبائل تھے، ان سے کہا کہ بھئی اس طرح ایک شخص نے ہمارا نبوت کا دعویٰ کیا، بتاؤ کیا کریں، اس پہ کیسے پتا کریں کہ وہ سچا ہے جھوٹا. تو انہوں نے یہ سوالات دیے کہ اس نبی اپنے نبی سے یہ سوالات کرو، اگر ان کے جواب دے دیں گے تو سچے نبی. تو پہلا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا تھا اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا کہ ذوالقرنین کون تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جوابات دیے. روح کی حقیقت جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں آ گئی، اور اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون ہے وہ سورہ کہف میں آ رہا ہے. سورہ کہف میں ویسے جو ہے وہ 5 قصے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو یس بھی اس میں تھی دوسری، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پیچھے جائیں اس سلائیڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی پہلی اور آخری 10 آیات اگر جمعے کو تلاوت کر لی جائیں، پہلے جو روایات تھی ان میں حفظ کا ذکر تھا، اس روایت میں صرف یہ کہ جو اس کی تلاوت کر لے گا ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے. اسی طرح جو کوئی اسے جمعے کے دن تلاوت کرے گا تو اگلے جمعے تک اسے ایسا نور، اس ایک نور اسے اپنے حساب میں رکھے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب جہنم، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنہ المسیح الدجال، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنہ محیا و ممات، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے. تو یہ آپ کی مستقل دعا تھی. اب جیسے بات آئی کہ دجل فریب کو کہتے ہیں یا پردے کو یا آڑ کو کہتے ہیں، اب وہ شے جو اللہ اور آخرت سے غافل کر دے وہ دجل.
تو ایک شخصیت بھی ہے جو قیامت سے پہلے آنی ہے، حالانکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن کئی روایات میں ہے. تو اکثر منکرین حدیث جو ہے دجال کی شخصیت کا انکار کرتے ہیں، ورنہ احادیث میں جو ہے ایک بڑی تعداد میں احادیث ہیں جو اس شخصیت کا ذکر کریں. پھر ایک دجالی تہذیب ہے، اور دجالی تہذیب کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کائنات کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اللہ ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا، تو اللہ خالق ہے اور یہ کائنات مخلوق ہے، تو اصل توجہ اور توجہ وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، لیکن اس تہذیب میں یہ شفٹ آف ایمفیسس ہے، اللہ کے بجائے توجہ جو ہے وہ کائنات کی طرف ہے. اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو کمپیئر کریں تو اصل اہمیت اہم زندگی آخرت کی زندگی، لیکن دجالی تہذیب میں اہمیت کس کی ہے؟ دنیاوی زندگی. اور انسان دیکھے تو اس کے وجود میں ایک طرف روح ہے دوسری طرف بدن ہے، اصل اہمیت اور فضیلت جو اس کی ہے وہ روح کی وجہ سے، لیکن دجالی تہذیب میں جو توجہ ہے وہ بدن کی طرف ہے. اور اس میں ایک پوائنٹ تو یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی کائنات دنیا اور بدن یہ نظر تو آ رہے ہیں، اور یہ اللہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، ہمیں کیا پتا، ہمارے پاس کوئی ایسی ذرائع نہیں ہے کہ ہم انہیں ویریفائی کر سکیں. تو اس لیے سائنٹیفک اس میں تو کہا گیا کہ ہمیں پتا نہیں، اللہ شاید ہو، آخرت ہو، روح ہو، لیکن ہمیں اس کا یہ پتا نہیں ہے. کسی نے آ کر ہمیں مرنے کے بعد بتایا نہیں کہ بھائی میرا حساب کتاب ہو گیا تھا، موت کے بعد زندگی ہے، تو ہمیں پتا نہیں. تو یہ ہاں اور نہیں کہا گیا، لیکن فلسفے کی سطح پر اس کا بالکل کھل کر رد کیا گیا. اور اس وقت جو دنیا میں آپ کہیں کہ سائنٹیفک ریشنلزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شے جو آدمی کے حواس میں نہیں آئے اس کو مانا نہیں جا سکتا. تو جو چیز ہمارے حواس میں نہیں آتی وہ انسان کہتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. تو اس طرح یہ اللہ آخرت اور روح اس کا انکار ہو جاتا ہے. اور اس مادہ پرستی سے متاثر لوگ تھے، ان کا زیادہ تر جو رجحان ہوتا ہے وہ دوسری طرف ہوتا ہے، کائنات دنیا اور اسی طرح مادے پر. تو یہ کہ اللہ آخرت اور روح کے ساتھ علم الادیان ہے جو قرآن و حدیث سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے جو ہے علم الابدان کہتے ہیں، جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے یہ جو دجالی تہذیب ہے پوری کی پوری وہ ایک آنکھ سے کافی ہے، یعنی اللہ آخرت روح اور علم الادیان جو ہے انہیں نظر نہیں آتے، بس ایک آنکھ ان کی ہے جس سے دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہدایت سے محرومی اور ہولناک تباہی جس کے دہانے تک انسان پہنچ چکا ہے، کیونکہ ان علوم میں جو دنیاوی علوم ہیں ان کے اوپر جو دینی علوم ہیں انہیں حاوی ہونا چاہیے، ورنہ انسان نے اپنے علم کا جو سب سے بڑا استعمال کیا وہ یہ کہ تباہی کے بڑے بڑے بم بنائے. اب اتنے بم بنا لیے ہیں کہ دنیا کو کئی دفعہ برباد کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر وہی کی روشنی میں سے استعمال کیا جاتا تو آج غربت مٹ جانی چاہیے تھی اور یہاں افلاس اور یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. ذرا یہ تین اب بڑے بڑے ریلیجن ہیں،
اگر اسے مجھے ہی دے دیں میں چلا لیتا ہوں.
تو تین بڑے ریلیجن ہیں جو الہامی ہونے کا دعویٰ کریں، ایک اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم. اور تینوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اینڈ آف ٹائم سے گزر رہے ہیں، یہ آخری دور ہے اور اب بڑی جنگیں ہیں اور پھر بس خاتمہ ہے. تو تینوں اسکالر یہ کہہ رہے ہیں. جی نیکسٹ، احادیث میں یہ آیا کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک شخص بھی آئے گا جو دجال کہلاتا ہے. تو یہ کسی نے موٹیویٹ بنا دی ان چیزوں دیکھ کے، لیکن اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سکھائی. تو ایک تو یہ کہ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مسیح موعود ہے. مسیح جو ہے عبرانی میں کہتے ہیں کانے کو، مبارک کو، اور جو ہے وہ دجال جو ہے دجل سے ہے. تو یعنی ویسے عربی میں اسے مبارک کہا جاتا ہے، عبرانی میں جو ہے یہ کانا چلاتا ہے. تو کانا دجال جو ہے یہ یہودیوں کا سب سے بڑا لیڈر ہوگا. ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی. اس سے آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر کے اوپر بیک پہ پیرامڈ بنے ہوئے، حالانکہ پیرامڈ سے امریکہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جیسے میں بنی اسرائیل کا تعلق ہے. اور بنی اسرائیل جو ہے وہاں رہے، ان کے سینکڑوں لوگ ان پیرامڈ کے بنانے میں ان کی جانے گئی ہیں جو فرعون نے ان سے بنوائے تھے. تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ آخری جب دور آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، ان کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا اور کوئی یہودی بھی نہیں بچے گا. اور جہاں کہیں یہودی پناہ لیں گے تو پہاڑ یا وہ درخت پکارے گا کہ مسلمانوں میرے پیچھے یہودی سے پکڑو قتل کرو، سوائے غلط کے درخت کے. تو بہرحال لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت اس وقت اسرائیل میں پلان کیا گیا ہے. تو ہم اتنا حدیث نہیں پڑھتے جتنے وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور ہمیں شاید اتنا یقین نہیں ہے جتنا انہیں یقین. جی تو جو اس وقت کی کرسچینٹی ہے وہ اصل میں پالزم ہے، اور یہ مائیکل ہارٹ نے اسے جو ہے اسی طرح بیان کیا تھا. اور जिसने किताब लिखी थी रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द हिस्ट्री, और 100 आदमियों को उसने पिक किया, उन्हें रैंक किया कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इंसानी तारीख पर किसका है, तो उसमें टॉप पर लाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरे नंबर पर लाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। लेकिन उसने साथ ये कन्फेस किया कि इस वक्त जो क्रिश्चियनिटी है वो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं, वो पॉलिज्म है। सेंट पॉल जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे उनका बदतरीन दुश्मन रहा, और जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर इसने जो है डिसाइपल से आकर कहा कि मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई और मैं अब जो है ईसाइयत कबूल करता हूँ, और फिर इसने आकर वो फसाद मचाया कि तौहीद को तस्वीर से बदला और ओरिजिनल सिन का तसव्वुर लेकर आया, क्रूसिफिकेशन का जिसे क्रूसिफिक्शन कहा जाना चाहिए वो अकीदा लेकर आया। तो ये सारी जो इस वक्त क्रिश्चियनिटी जिसका नाम है वो असल में पॉलिज्म है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी। इसी तरह
अच्छा
अब ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दज्जाल के बारे में काफी बातें, और साथ ही आपने कहा था कि हजरत मेहंदी मुसलमानों में से। अब ये इस तरह चलता है कि एंड में जब दज्जाल आएगा अल्लाह ताला उसे बहुत सारी कुव्वतें देंगे, और उसके बारे में बहुत कुछ आया है कि उसके सवारी के दो कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा, फिर वो उसकी सवारी का एक कदम मदीने में होगा दूसरा दमिश्क में होगा, इतनी तेज रफ्तार सवारी होगी, फिर वो दुनिया के एक कोने से बोलेगा सारी दुनिया उसकी आवाज सुनेगी, फिर अल्लाह ताला ने उसे बहुत सारी कुव्वतें दी होंगी, वो जब हुक्म करेगा तो जमीन अनाज उगलना शुरू कर देगी, और जब वो रोकेगा तो वो जमीन जो है अनाज नहीं निकालेगी, और इसी तरह जहां वो हुक्म देगा वहां बारिशें होंगी, और इसी तरह वो मर्दों को जिंदा कर देगा, लोगों से कहेगा तुम्हें अपने वालदैन से मिलना है तो वो हुक्म देगा, वालदैन जिंदा होगा बातें करेंगे, हालांकि वो जिन्नात होंगे लेकिन उस आदमी को तो यही लगेगा कि वालदैन। तो हदीस में आया उसके एक हाथ में आग होगी दूसरे में पानी होगा, लेकिन जो आग होगी वो पानी है, जो पानी है वो असल में आग है, तो बिल्कुल रिवर्स होगा, लेकिन जो है लोग जो है उससे मुतासर होंगे, और जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसे कत्ल कर देगा, एक आदमी को भी पूरा चीर के दो टुकड़े कर देगा, तो उसे चीर कर दोबारा जिंदा खड़ा कर दिखाएगा। तो ये सारी जो है कुव्वतें उसके लिए आती हैं, और मुसलमानों की एक अजीम जंग होनी है जो है ये आपके ईसाइयों से या बनी इसराइल से, उसमें पहले ईसाई आ गया उन्हें, लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि यहूदी उसमें फूट पड़ेंगे, और यही वक्त होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा दमिश्क की एक मीनार पर, दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए 2000 चादरों में आप आएंगे, और आपका पूरा हुलिया हदीस में दिया गया है, उस वक्त हजरत मेहदी जो मुसलमानों के एक आप कहें कि इमाम होंगे या उन्हें लीड कर रहे होंगे, उनका वाक्य भी इस तरह से है कि अरबों में एक बादशाह के इंतकाल पर एक फसाद खड़ा होगा, और हजरत मेहदी को जो है लोग जबरदस्ती उनके हाथ पर बैत करेंगे। आपने फरमाया कि उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, हजरत मेहदी की वालदा का नाम मेरी वालदा के नाम पर होगा, हजरत मेहदी का नाम आपके नाम पर होगा अहमद या मोहम्मद, और वो कैसी नस्ल होंगे, आपकी नस्ल से होंगे, कुरैश से होंगे, और फिर लोग उनके हाथ पर जबरदस्ती बैत करेंगे, और उनका होने का सही होने की अलामत यह है कि उन्हें अरेस्ट करने के लिए एक फौज भेजी जाएगी और जमीन उसे निगल लेगी, यानी वो सब के सब जमीन में दब जाएंगे, चंद लोग बचेंगे जो जाकर बता सकें। तो बहरहाल हजरत मेहदी जो है वो इमामत करा रहे होंगे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा, और वो हजरत मेहदी पीछे हटना चाहेंगे, वो कहेंगे नहीं आप ही इमामत करें, मैं बतौर उम्मत ही आया हूँ, चुनाचे वो उनकी इब्तिदा में नमाज अदा करेंगे, और फिर मुसलमानों को शुरू में बड़ी जो है बड़ा नुकसान होगा, जानी नुकसान, और यह आता है कि बड़े पैमाने पर जो है मुसलमानों की शहादतें होंगी, लेकिन फिर आखिर में अल्लाह ताला इन्हें फतह अता फरमाएगा, और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हाथों जो है दज्जाल कत्ल हो जाएगा, और यहूदियों को कहीं जगह नहीं मिलेगी, और वो सब मिटा दिए जाएंगे। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होते ही क्रॉस को तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल कर देंगे, जिससे इंटरप्रीट ये किया जाता है कि ईसाइयत खत्म हो जाएगी, ईसाई जो है वो मुसलमान हो जाएंगे, और इसी तरह दुनिया में अमन अमान कायम हो जाएगा, और जिजिया देने वाला कोई नहीं रहेगा, सभी मुसलमान हो जाएंगे, और दौलत की बड़ी रेल पेल होगी, लोग हाथों में माल उठाकर ढूंढेंगे, किसी मुस्तैक को नहीं ढूंढ पाएंगे, और फिर ये कि यहाँ एक अपनी जो तबई जिंदगी अल्लाह ने रखी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो जो है गुजारेंगे, और उसके बाद उनका इंतकाल होगा, और मस्जिद नबी में भी एक राय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर जो है उन्हें दफनाया जाएगा। तो उनकी मदद के लिए जो फौजें चलेंगी वो आपने फरमाया कि खुरासान से आएंगी, तो ये खुरासान का नक्शा है, इसमें पूरा अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान का भी एक फ्रंटियर एरिया जो है وہ بھی اس خراسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا.
تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ تجاری جو فتنہ ہے یہ اپنے بالکل عروج پر ہے, آخری جنگ شروع ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ ہی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم اب عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں, چنانچہ وہ ایک عظیم جنگ کے لیے اکٹھے ہوں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے. مسدق حاکم اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. تو 80 × 12,000 تو تقریباً 9,60,000 شاید بنتا ہے, 9,60,000 کی فوج ہوگی. اس وقت نیٹو جو ہے, حالانکہ نیٹو جو بنائی گئی تھی وہ رشیا کے خلاف بنائی گئی تھی, رشیا تو ٹوٹا گیا لیکن نیٹو کو دوبارہ آرگنائز کیا جائے.
ٹھیک رہا یہ ہے کہ
شاید یہی وجہ بننے والی. اب جیسے میں نے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفات بتائی تھی وہ آج دجالی تہذیب میں موجود ہے. آپ نے کہا تھا اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. تو آپ یہ جو جہاز ہوتے ہیں ان کے اڈار ان کی پلوں کی ٹپ پر ہوتے ہیں, اس میں تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا. تو اب یہ آرٹیفیشل رین یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں رہی ہے, کچھ ایسی جو ہے معاملات ہیں کچھ کیمیکل سے, اور کوئی جو ہے وہ آرٹیفیشل رین پر لوگ قادر ہو گئے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں بارش برسا سکتے ہیں. اسی طرح جینیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعہ وہ جگہ یعنی اب یہ زراعت پر بھی انسان کا کافی انفلوئنس ہو گیا. اب وہ جینیٹیکل انجینئرنگ کر کے اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ غلہ اگانے کے قابل ہو گیا. اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اب کہیں ایک جگہ سے بات کی جائے پوری دنیا سے براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے, پوری دنیا بیک وقت آواز سنتی ہے. تو وہ چیز بھی اسی طرح آپ نے ایک بڑی نشانی لکھی تھی کہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. تو میرا اس کی میں نے کافی ریسرچ کی تو پھر مجھے یہ ملا کہ ایف آئی آر یہ خاص جو ہے کافر بالکل آپ پڑھا جا رہا ہے, اور یہ ان کی بیٹالین ہے اور ینگسٹ انفینٹری بریگیڈ ان دا اسرائیل ڈیفینس فورسز. ریکروٹس آر ٹرینڈ ان کیمیکل وارفیئر, اربن کامبیٹ, ایڈوانس ویپنری اینڈ فائٹنگ فرام آرمرڈ ویکلز. یہ جو ہے 2011 میں انہوں نے بریگیڈ بنائی ہے اور آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اب ان کی ٹوپی پر جو ہے یہ کافر لکھا ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے سر پر جو ہے اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہو. ان کے جہازوں پر بھی یہ ایف آئی آر تو سب پڑھا جا رہا ہے بالکل آرام سے. تو بہرحال یہ ساری چیز ہے, اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا جو ہے وہ عیسائی بھی یقین رکھتے ہیں, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے مراحل تیزی سے آ جائیں جن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے. اس کے لیے بیت المقدس گرانی پڑے تو گرا دی جائے, مسلمانوں کو کرش کرنا پڑے تو کرش کیا جائے, تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہو. یہ وہ کہتے ہیں تو سیکنڈ کمنگ آف جیسس. تو بہرحال یہ حالات ہیں, اور علامہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, تقدیر عمر کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا, مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. تو بہرحال یہ حالت اب تیزی سے جو ہے وہ اپنی جگہ بناتے جا رہے ہیں اور معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. کل جو ہم نے بات کی تھی بنی اسرائیل کے حوالے سے, اور اس میں بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کے دو عروج اور دو زوال ہم نے دیکھے تھے, اسی طرح ہمارے دو عروج دو زوال بالکل اس سے مشابہ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا جو گراف بنتا ہے وہ کیپٹل ایم بنتا ہے. ان کا پہلے زوال تھا, پہلا عروج ملا, پھر پہلا زوال, پھر دوسرا عروج, پھر دوسرا زوال. اب ان کا یہ دوسرا زوال کنٹینیو آ گیا تھا, جبکہ ہمارا اگر گراف بنتا ہے تو وہ کیپٹل ڈبلو بنتا ہے. پہلے عروج سے ہم نے شروع کیا, پھر پہلا زوال, پھر دوسرا عروج آیا, پھر دوسرا زوال, اب ہمارا ایک تیسرا عروج ہے. تو ہمارا تیسرا عروج اور ان کا دوسرا زوال یہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں آپس میں, اور یہ وہ عالمی جنگیں ہیں جن کی طرف یہ تینوں مذاہب کے علماء جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے شدید عالمی جنگیں ہوں گی. تو یہ دونوں جا کے وہاں انٹرسیکٹ کرتے ہیں. اب بہرحال ہم یہیں کہیں قریب قریب ہیں, کیونکہ وہ عروج و زوال کے دو دو دور گزر چکے ہیں, اور اب یہ تیسرا دور جو مسلمانوں کے عروج کا ہے وہ بہت قریب ہے. بہرحال اس کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 400 سال سے جو مرکز ہے وہ عرب کی جگہ سب کانٹیننٹ بنا ہوا ہے. پہلے جتنے
بڑے بڑے نام مسلمانوں میں آئے ہیں وہ سب عرب میں آئے ہیں، لیکن جو گیارہویں صدی عیسوی آئی ہیں اس میں احمد شاہ ہندی رحمت اللہ علیہ وہ مجدد ہیں گیارہویں صدی ہجری کے، اور باقی صدی ہجری کے جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور تیرہویں صدی ہجری کے مجدد جو ہیں احمد سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور چودہویں صدی ہجری کے جو مجدد ہیں وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہے۔ کہ یہی ریجن ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا محمد ریاض جیسی شخصیت گزری ہے جنہوں نے دین کی دعوت کا ایک جو ہے بلغلہ شروع کیا، اور اس وقت جو ہے آپ دیکھیں یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ کروڑوں لوگ منسلک ہیں، اور اس سے بڑی جو ہے وہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، حالانکہ عیسائی مشنری بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں لیکن اتنی بڑی مشنری جماعت اس وقت دنیا میں نہیں۔ کہ یہی ریجن ہے جہاں سے آپ دیکھیں احمد ریاض جیسی شخصیت نکلے جنہوں نے لائیو جو ہے چیلنج کیا یہود و نصارہ کو، اور ان سے کنفرنٹ کیا اور یہ بتایا کہ اسلام ہی اس وقت ریلیجن ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اب موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو اسلام کی طرف توجہ ہے اس کے لیے جذبات رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، وہ سب کانٹیننٹ کے ہیں، جو بھی اسلام کے نام پچھلے 400 سالوں میں تحریکیں اٹھی ہیں اور قربانیاں دی گئی ہیں اس میں اسی ریجن کا نام، اور یہ جو ہمارا ملک ہے یہ بالکل اس خاص خراسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی۔ تو ہم سے ایک خاص اسٹریٹجیکل کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، مجھے آپ کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے اور ہمارا وزن اہل ایمان کے پڑھنے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالے۔ اب آئیے سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں 5 قصے آئیں گے، اب پہلا قصہ اصحاب الکہف کا ہے، پھر باغ والے کا قصہ ہے، پھر آدم اور ابلیس کا قصہ، پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، اور پھر آخر میں ذوالقرنین کا قصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صداقت قرآن سے بات شروع ہو رہی ہے، اور پہلے ہی فقرے میں مادہ پرستی اور دجالیت کا توڑ ہے، فرمایا الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے، اور یہ جو الفاظ ہیں اسلامی تہذیب کے الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، معاذ اللہ، یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں یہ انسان کو پھر اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں، ورنہ یہ دنیا داری انسان کو جو ہے وہ اللہ سے غافل کرنا چاہتی، لیکن اللہ کو مستقل یاد رکھنا یہ اس کا توڑ ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل له عوجا، اور نہیں رکھی اس میں کوئی ٹیڑھ، قیمن، وہ بالکل سیدھا راستہ بتانے والی، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور تاکہ ڈرائے اس سخت عذاب سے جو اس کی طرف سے ہے، ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام، ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت عمدہ اجر، ما کسینا فیہ ابدا، اور رہا کریں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش، یعنی اللہ کی رحمت میں اس اجر کے ساتھ۔ آگے تردید شرک، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، اسباب تردید آ رہے ہیں کہ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، عیسائیت کے غلط عقیدے کا بھی رد آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو 4 دلائل آ رہے ہیں، نمبر 1، ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے پاس اس بات کا کچھ بھی علم کہ اللہ کی بیٹا یا بیٹی کا جو دعویٰ کریں۔ نمبر 2، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ اور نمبر 3، کبرت کلمتن، اور بہت ہی بھاری بات ہے، تخرج من افواہم، جو نکلتی ہے ان کے منہ سے۔ اور نمبر 4، ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا ذکر، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، پس شاید آپ تو ہلاک کر ڈالیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آصفا، اگر وہ ایمان نہیں لائیں یعنی اس کلام پر، اس حدیث پر یعنی قرآن پر، افسوس کے مارے۔ تو آپ کو شدید رنج تھا اور قلب تھا لوگوں کے کفر اور شرک پر، آپ کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ اسلام لے آئیں۔ آگے پھر دنیا کی حقیقت کھلی جا رہی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، اور یقیناً جو کچھ زمین پر ہم نے اس کو زیب و زینت بنا دیا ہے، کیوں، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ کون ہے ان میں سے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو
तो अब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, ये दुनिया का ये इम्तहान सबसे सख्तर होता जा रहा है। पहले अमीर गरीब में क्या फर्क होता था? अमीर का घर जरा बड़ा मट्टी का बना हुआ होता था, गरीब का छोटा होता था। अमीर घोड़े पे सवारी कर लेता था और गरीब गधे पर या पैदल सवारी कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करी, ये अमीर गरीब में फर्क बहुत बढ़ता जा रहा है और दुनिया बड़ी हसीन और दिलचस्प और रंगीन होती जा रही है और उसकी तलब और उसकी तरफ रुझान वो बढ़ता जा रहा है बड़ी तेजी से। अब आप देखें ना, एक मोबाइल और इंटरनेट ने जो है वो हाथों में पूरी दुनिया कर दी है। वो जो है फिर जो पैसे से जो लज्जात और जो मजे और जो अयाशियां सब इंसान कर रहा है वो बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं थे। यानी बड़े बड़े बादशाह जो है उन्हें बड़े पैसे खर्च करते के कुछ अपनी इंटरटेनमेंट का सामान करना पड़ता था। पूरी पूरी आबादियां बजाते थे, फिर नाचने गाने वालियों को वो थोड़ी देर के लिए बुलाते थे, उस पर खर्चा कितना होता था। आज आप देखें हमारे हाथों में वो चीजें जो शायद ये बादशाहों के पास नहीं, और उन्हें वो आपके नौकरानियां जो है वो पनों से वो हवा दे रही होती थी, एसी चल रहा है, वो उस बादशाह को तो वो यहाँ आ जाए तो उसे अपना तख्ती बेकार लगने लगे। जो सहूलतें आज हमारे पास है तो ये सब कुछ अल्लाह ने दिया, लेकिन ये है किसके लिए? ये एक आजमाइश है, ये इम्तहान। गोया वही अंदाज है कि रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं इधर आता है देखे या उधर परवाना जाता है। तो एक तरफ अल्लाह उसका दीन है, दूसरी तरफ दुनिया की रंगीनियां है। इम्तहान ये कि अब जाता किधर है, इसका शौक इसकी दिलचस्पियां कहाँ पर है, अल्लाह की रजा पर है या दुनिया की इन लज्जतों और जो है इसके हुस्न में दीवाना हो जाता है। तो फरमाया वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, हकीकत क्या है? और बेशक हम बना देंगे जो कुछ इस जमीन पर है इसे बिल्कुल चटियल मैदान। ये सारी रंगीनियां ये सब कुछ खत्म होने वाला है, ये स्काई स्क्रैपर्स और ये मोटरवेज सब कुछ कूट कूट कर बराबर एक चटियल मैदान जो है इसे कर दिया जाएगा। आगे फिर अब पहला किस्सा आ रहा है और ये असहाबे कहफ का। फरमाया अम हसिबता अन असहाबल काफी वल रकीमी कानू मिन आयातिन अजबा, क्या आपने ख्याल कर लिया असहाबे कहफ गार वाले और कुतबा वालों को कि हमारी कुदरत की अजीब निशानियों में से, यानी बहुत सी और भी अल्लाह की निशानियां, तो उनमें से एक के इनका जिक्र आ रहा है। इनके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लीजिए कि ये तकरीबन 7 नौजवान थे और ज्यादा जो आजकल जदीद रिसर्च है उसमें ये कर्दन के करीब एक जो है वो शहर है अर रजीब, और वहां पर खंगार में एक गार भी मिला है। उस गार के अंदर 8 कब्रें भी हैं, ऊपर जो है वो इबादतगाह भी बनी हुई है जिसे मस्जिद मरवान के जमाने में जो है वो बनाई गई थी। तो उर्दन हुकूमत ने जो है इस इलाके का नाम जो है वो अर रकीम रख दिया और जो है उनका दावा यही है कि यही वो मुकाम है जहां असहाबुल कहफ थे, वरना इससे पहले जो है तुर्की की तरफ लोग समझते थे कि ये एशियाई कूचब के मगरबी साहिल मौजूदा तुर्की पर रोमियों की रियासत थी, एक बड़ी पीट्रा उसका एक बड़ा शहर था, अफसोस उसमें कहा जाता था कि शायद ये गार है। बहरहाल वो मौजूद है, लोग जाते हैं देखते हैं। तो इस शहर में जो है वो तकरीबन 7 नौजवान ईमान लाए थे। बात इस तरह से थी कि जब हमने बात समझी थी कि फलस्तीन में जब रोमियों की हुकूमत थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहां भेजा था और बनी इसराइल भी वहां रहते थे, और बनी इसराइल को जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत दी और उनकी गुनाहों पर उन्हें टोका तो उनके दुश्मन बन गए ये यहूदी उलमा, और उन्होंने रोमियों से कहकर अपने तौर पर उन्हें सूली चढ़ा दी, तो जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। इसकी सजा अल्लाह ने इस तरह दी कि टाइटस रोमी को इन पर भेजा 70 ईस्वी में, उसने हजारों को इन्हें कत्ल किया और निकाल बाहर किया फलस्तीन से, और ये इनका डायस्पोरा कहलाते हैं, पूरी दुनिया में फैल गए। फिर एक और बड़ा बादशाह जो है वहां पर आया, इसका नाम जो है वैसे पुरानी तफसीर में तो दकियानूस बादशाह कहा जाता है कि उसके जमाने में यह वाकया हुआ, हालांकि दकियानूस का जो दौर है ये 249 ईस्वी से 251 ईस्वी तक है, और थियोडोरस जिसके जमाने में ये लोग फिर जागे थे 300 साल के बाद, उसका दौर जो है वो 408 से 450 का है, तो वो 300 साल बनते नहीं। तो इसलिए जो मौजूदा मुफसरीन है उनकी एक तहकीक ये है कि ये टुराजान के नाम से एक जो है रोमी बादशाह था और इसका जमाना जो है ये कुछ जो है पुराना है, यानी 98 ईस्वी से 117 ईस्वी तक का इसका जमाना है, और ये मुशरिक बादशाह था, बहुत जालिम था, और ये इस पूरे रीजन में तौहीद को खत्म करने उसका मिशन था, और जिस इलाके को फतह करता था वहां जो तौहीद पर कारबंद लोग होते थे انہیں زور دیتا تھا کہ بت پرستی اختیار کرنے، اور اگر وہ اختیار نہیں کرتے تھے انہیں قتل کر دیتے. تو روایت اسی طرح سے کہ جب اردن اس نے فتح کیا تو وہاں پر بھی اس نے بت پرستی کا حکم دیا، اسے پتا چلا یہ سات نوجوان ہیں یہ بت پرستی نہیں کرتے، چنانچہ اس نے انہیں بلایا اور دیکھا کہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، ان کے پاس قیمتی لباس تھے، قیمتی چیزیں تھیں، وہ سب ان سے چھینی، اور کہا کہ مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے، میں ایک دورے پر ساتھ والے ملک میں جا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے پہلے تم نے بت پرستی شروع کر دی ہے ورنہ میں آ کے تمہیں قتل کروں. چنانچہ یہ کہہ کر وہ ٹوڑا جان تو چلا گیا، اور ان ساتوں نے آپس میں مل کر سوچا کہ اب کیا کریں، اس کی بات مان لینا تو بہت غلط ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کر شریک نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ ہم کہیں پناہ لیں. چنانچہ ساتوں نکلے، رستے میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا، اسے بہت انہوں نے بھگایا لیکن وہ گیا نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہی رہا. اب پھر یہ تلاشی میں تھے پہاڑوں میں، تو انہیں ایک بڑا پہاڑی غار مل گیا، اس بڑے غار کو جو ہے کہف کہتے ہیں اندر، تو اندر سے کافی بڑا تھا، انہیں یہ جگہ بہت اچھی محسوس ہوئی. وہاں انہوں نے گویا اسے اپنی پناہ گاہ بنا لیا. پھر ان میں سے ایک یمل خار جو تھے انہیں انہوں نے بھیجا کہ بھائی تم چلے جاؤ، یہ پیسے لو، ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ. چنانچہ وہ وہاں چلے جاتے روزانہ صبح صبح شہر میں کھانے پینے کی چیزیں لے آتے، اور جو ہے وہ اس طرح غار میں انہوں نے رہنا شروع کیا. چند دن بعد جب یمل خار جو ہے وہ گئے بازار میں، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ بادشاہ آ گیا اور وہ ہماری تلاش میں. اب یہ بڑا گھبرایا ہوا واپس آیا کہ بھائی بادشاہ واپس آ گیا، وہ ہمیں تلاش کر رہا ہے، تو اب ہماری خیر نہیں ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی اور لیٹ گئے سونے، تو اللہ نے انہیں سلا دیا. کتنے عرصے کے لیے؟ 300 سال کے لیے. اسلامی ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو 309 سال، یعنی قمری جو چاند کے اعتبار سے دیکھیں 309 سال. اب 309 سال بعد جب یہ لوگ اٹھے تو آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم کتنے عرصے اس طرح رہے ہوں گے، تو خیال یہ کیا کہ ایک دن رہے ہوں گے سالت. چنانچہ انہوں نے حضرت یمل خار کو پھر بھیجا، بھائی جا کر جاؤ جو ہے کھانا کچھ لے آؤ ناشتہ، اور دیکھو لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، پتا نہ چلے ہمارا یہاں، ورنہ وہ بادشاہ تو ہماری جان کو آ جائے گا. تب جب یہ گئے ہیں بازار، انہوں نے کہا یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، کل یہ بازار کچھ اور تھا، آج تو اس کی شکل ہی بالکل بدل گئی ہے، لوگ بالکل اجنبی ہیں. تو وہ حیران رہ گیا کہ ایک دن میں کیا ہو گیا، اسے کیا پتا 300 سال گزر چکے. اور پھر اس نے بہرحال ایک جگہ دیکھا کہ کھانا صاف ستھرا ہے، وہاں سے کھانا لیا. تو اب جب پیسے دیے، وہ 300 سال اب پرانا جو ہے وہ چاندی کا روپیہ، تو وہ دکاندار سمجھا کہ بھائی اسے کوئی خزانہ آ گیا، اسے پکڑ لیا. اب یہ تو گھبرا گئے کہ اب یہ تو ظالم بادشاہ پکڑ لے گا، اور میری ایسی تیسی ہو گئی، معاملہ بادشاہ تک چلا گیا. اب بادشاہ جو ہے سن 300 عیسوی میں ہوا یہ تھا کہ پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے تھے. تو اسے جب یہ پتا چلا، یمن خار کو بتایا گیا کہ بھائی وہ تو بادشاہ جو ظالم تھا وہ گزر چکا. اور ٹورا جان نے کیا یہ، جب اس نے بہت تلاش کیا یہ لوگ نہیں ملے، تو ایک تانبے کی تختی پر ان سب کے نام لکھ کر اور ان کی داستان لکھ کر اس نے خزانے میں رکھ دی. تو 300 سال بعد جب یہ لوگ ملے ہیں تو وہ تختی بھی ان کے پاس تھی، اس بادشاہ کے پاس میں وہی نام تھے ان ساتوں کے. تو اس طرح ٹیلی ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے. اور اس زمانے میں ان لوگوں میں یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ موت کے بعد زندگی کا انکار ہو رہا تھا، چنانچہ یہ ان کی موجودگی جو ہے وہ اس کا بھی ایک تدارک بن گئی، اور لوگ سمجھ گئے کہ جو اللہ 300 سال سلا کر اٹھا سکتا ہے وہ اللہ موت کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی، بادشاہ خود اس غار تک آیا، اور ہوا یہ کہ وہ لوگ پھر لیٹ گئے اور پھر اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. چنانچہ اسی غار کے اندر ان کو دفنا دیا گیا اور غار کا دہانہ بند کر دیا گیا. اوپر پہلے رومیوں نے اپنی عبادت گاہ قائم کی تھی، پھر ملک بن مروان کے دور میں جو بنو میہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے وہاں مسجد بنا دی گئی. تو یہ ان کی کہانی ہے. اب آئیے جو ہے ہم اسے جو ہے آیات کا پڑھتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ آف فیتھ ہے، اور اس پوری جو صورت ہے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ مادہ پرستی کا رد ہے. تو اس میں اس حوالے سے ہمارے لیے ہدایت یہ کہ دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے کہ دین پر چلنے والوں کے لیے انتہائی دقت اور پر مصیبت جو ہے وہ وقت آ جائے، اس میں بھی اصحاب الکہف کی طرح اپنے دین پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور بڑی سے بڑی آزمائش کو بھی سہنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ خوفزدہ ہو کر آدمی دین کو ہی دین سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو بھائی ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا از اول فتیتو الی الکہف، جبکہ پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں، فقالو تو وہ کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اصحاب کہف کی دعائیں، کہ ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی جناب سے رحمت، اور دوسری دعا وحی لنا من امرنا رشدا، اور مہیا فرما دے ہمارے لیے اس کام میں ہدایت. فضربنا علی آذانہم فی الکہف، ہم نے ان کے کان تھپک دیے غار میں، یعنی اللہ نے انہیں تھپک کا سلا دیا، سنین عددا، کئی برس گنتی کے اعتبار سے. حکمت باس آ رہی ہے ان کی. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کس گروہ نے زیادہ حساب رکھا ہے اپنی مدت کا. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اور بے شک یا نبی ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کی یہ بالکل سچی خبر. انہم فتیہ، بے شک وہ چند نوجوان تھے. آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، کہ وہ ایمان لائے تھے اپنے رب پر، پس ہم نے بڑھا دیا تھا انہیں ہدایت میں. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مضبوط کر دیے تھے ان کے دل. تو ہدایت کے جو درجات ہیں ان میں آخری درجہ جو ہے وہ یہاں اس کا ذکر ہے، ربطنا، یعنی اس کے بعد پھر گمراہی ممکن نہیں ہے. تو فرمایا اس قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم کبھی نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود. لقد قلنا اذن شتتا، بے شک ہم نے اگر ایسی بات کہی تو ہم ہو جائیں گے ظالموں میں سے. آگے پھر قوم کو تبلیغ کی جا رہی ہے. ہا اولائی قومنا، کہنے لگے یہ لوگ ہماری قوم کے ہیں، اتخذوا من دونہ آلہا، انہوں نے بنا لی اس اللہ کے سوا کئی معبود. لولا یاتونا، وہ کیوں نہیں لاتے، علیہم بسلطان بین، اپنے ان جھوٹے معبودوں پر کوئی واضح دلیل. فمن اظلم، پھر کون ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو باندھے اللہ پر جھوٹ. آگے اصحاب کہف کا آپس میں مشورہ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا ان لوگوں سے، ان مشرکین سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے جنہیں وہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب پناہ لے لو اس غار میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَةٍ، کہ نچھاور کرے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت. وَيُحَيِّ لَكُمْ، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے، مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، یعنی اس کام میں جو ہے وہ آسانی سہولت. آگے پہ حفاظت خداوندی کے پانچ ذرائع آ رہے ہیں. پانچ 300 سال تک وہ سوتے رہے، تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیسے فرمائی، تو اس کے پانچ ذرائع. نمبر ایک، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو کہ جب وہ طلوع کرتا ہے. تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین، تو وہ کترا جاتا ہے غار سے دائیں طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے. تَقْرِضُوهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو کترا جاتا ہے جو ہے شمال کی طرف، تو جو ہے وہ بائیں طرف. تو یہ غار اصل میں شمالاً جنوباً تھا، تو جب سورج مشرق سے نکلتا تھا تو بھی دھوپ اس میں نہیں پڑتی، اور مغرب میں غروب ہوتا تھا تو بھی دھوپ جو ہے براہ راست اس میں نہیں پڑتی. تو یہ غار اندر سے اندھیرا رہتا تھا کیونکہ اس کا رخ جو ہے وہ شمالاً جنوباً تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اب وہ اس کے اندر کشادہ جگہ میں تھے. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو وہ اللہ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت پہ چلنے والا ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جسے وہ اللہ گمراہ کرتے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی ہدایت دینے والا. آگے پھر دوسرا ذریعہ حفاظت کا، ایک تو یہ کہ غار ہی اس طرح اللہ نے بنایا تھا کہ براہ راست روشنی نہیں پڑ رہی تھی اور وہ ایک تاریکی میں تھے اور اندر سے نظر، باہر سے نظر نہیں آیا تھا اندر کون ہے. دوسرا یہ کہ وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم خیال کرو گے انہیں بیدار. وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے. تو کچھ انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی جھانک بھی لے تو اسے ایسا لگتا تھا یہ لوگ جاگ رہے ہیں. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھیں کھلی تھی لیکن سو رہے تھے. تو اللہ عالم، تو قرآن البتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دیکھتے تو یہ خیال کرتے کہ وہ جاگ ہیں. اور نمبر تین، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پلٹتے رہتے تھے انہیں دائیں اور بائیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں دلاتے رہتے تھے. اب میڈیکل سائنس یہ جانتی ہے کہ اگر 90 منٹس تک آپ ایک ہی جگہ لیتے رہے اور وہاں خون نہ پہنچے تو وہاں بیڈ سوز ہو جاتے. تو یہ ایسے مریض بھی جو مستقل بستر پہ ہوتے ہیں انہیں ہر 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ کروٹیں دلائی جاتی ہیں، ورنہ ان کے جسم پر زخم پڑ جاتے ہیں بڑے بڑے. تو یہ بالکل ہٹے کٹے صحیح سلامت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے کروٹیں دلاتے رہے. اور فرمایا نمبر چار، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا جو ہے وہ اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے، ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، یعنی اب دہلیز پر اپنے دونوں جو ہے وہ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. تو یہ بھی ایک خوفناک منظر لگتا ہوگا کہ कुत्ता जो है गाय के दहाने पे अंदर बिल्कुल तारीकी है, और अगर कोई झांक भी लेता था तो अंदर ऐसा लगता था कि ये जाग रहे हैं लोग। और पांचवा जो अल्लाह ताला ने अहतमाम किया फरमाया लबित तलाता अलैहिम, और अगर तुम झांक कर देखो उनको लवल्लैता मिनहुम फरारा, तो पीठ फेंक कर उनसे भागो, वला मौलैता मिनहुम रौबा, और भर जाए तुम में जो है उनका खौफ। तो अल्लाह ने एक रोक भी रख दिया था कि जो झांकता था वो डर जाता था वहां देखकर। तो क्या क्या जराए हो गए, नंबर एक सूरज जो है वो उन पर बराह रास्त नहीं पड़ता था, दाएं और बाएं तरफ निकल जाता था। नंबर दो देखने में वो लगता था कि जाग रहे हैं। नंबर तीन अल्लाह उन्हें करवटे दिलाता था। नंबर चार कुत्ता बाजू फैलाए हुए बिल्कुल गार के दहाने पर था। नंबर पांच अल्लाह ने रोप डालकर उनकी मदद फरमाई। आगे हिकमत बेसत असाबे कहा बयान हो रहा है, वकजालिका बासना हूं, और इसी तरह हमने उन्हें दोबारा उठा खड़ा किया, नींद से विदा किया, लिया था सालू बहना हूं, ताकि वो आपस में पूछे। चुनाते उन्होंने आपस में सवाल किया, काला कायलुम मिनहुम कम लबिस तुम, तो पूछा एक पूछने वाले ने उनमें से कि तुम कितने अरसे इस हालत में रहे हो, कितने देर हम सोए होंगे। तो यहाँ काला जो है वाहिद का सीगा है, तो एक आदमी ने सवाल किया। अब कालू जमा के सीगे में जवाब हो रहा है, कम से कम कितने लोग होंगे जो जमा बनता है, तीन लोग होंगे, तो तीन कम से कम तीन लोगों ने जवाब दिया, लबिसना यौमा ना बाजा यौम, कि हम तो ठहरे उसमें एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कालू फिर तीन लोगों ने कम से कम या तीन से ज्यादा ने जवाब दिया, रब्बुकुम आलमुम बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा भी बेहतर जानता है कि तुमने कितनी मुद्दत यहां गुजारी, 300 साल सोते रहे लेकिन क्या लग रहा है उन्हें, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फबासु आहदकुम बिवराकिकुम हाजिही इलल मदीना, फिर उन्होंने कहा कि भाई अपने में से एक को भेजो ये पैसे लेकर कि वो जाए शहर में, फल यंजुर अय्युहा अस्का तआमा, फिर वो देखे कि कौन सा खाना ज्यादा पाकीज़ा है, फल यातिकुम बिरिस्किम मिन, बस वो ले आए तुम्हारे पास कुछ खाना उसमें से, वल यतलत्तफ, और बड़ी नरमी बरते। इस लफ्ज का वैसे भी एक खास मामला है कि ये जो इसमें ता आ रही है, यानी वाओ लाम या ता लाम तौफा ये हरूफ है, तो ये जो ता है यहां से लेकर पीछे जितना कुरान है ये तकरीबन अल्फा हरूफ के लिहाज से कुरान का नस बनता है। तो ता से पहले जो है निश्चय अव्वल है, और ये लाम से लेकर अब सूरह नास तक ये निश्चय आखिर होगा, तो यहाँ पर हरूफ के लिहाज से कुरान का नस भी है। तो उन्होंने बड़ी उमदा हिदायत की अपने साथी को कि भाई नरमी से बात करना, वला युश एरन्ना बिकुम अहदा, और देखो हमारी खबर ना हो जाए किसी को किसी भी हाल में, इन्नहुम यज़हरु अलैकुम, और क्योंकि अगर उन्होंने काबू पा लिया तुम पर, यज़मुकुम, तो वो हम सबको जो है संसार कर देंगे, और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, यहां में मजबूरन लौटाएंगे अपने तरीके पर, वलन तुफ्लिहु इज़न अबदा, और फिर तुम फला नहीं पाओगे उस वक्त कुछ भी, वकजालिका असरना अलैहिम, इसी तरह हमने मुतला कर दिया उन पर लोगों को। अब वो हजरत क्या नाम था उनका, यमनी खाल, वो गए जब बाजार और पुराना सिक्का दिया, तो मैं आपको बात बताई, लोगों ने पकड़ लिया, उन्हें हालात पता चल गए इनके, तो फिर मैं वकजालिका असरना अलैहिम, इसी तरह हमने मुतला कर दिया लोगों को उन पर, लियालमू अन्ना वादल्लाहि हक, कि वो जान ले कि अल्लाह का वादा बराबर है, यानी मौत के बाद दोबारा उठाना इसका वादा बिल्कुल सच्चा है, वन नसात अला रही बफीहा, और क्यामत की घड़ी के आने में कोई शक नहीं, इस यता ना जाऊ ना बही ना हूं अमरा हूं, जबकि वो झगड़ रहे थे आपस में इस मामले में, फकाल उबनो अलैहिम बुनियाना, बस वो कहने लगे कि बनाओ इन पर एक इमारत, रब हम आलम बहिम, और उनका रब ही बेहतर जानता है उनको, काल लदीना गलबो आला अमरहिम, कहने लगे वो लोग जो गालिब हुए उनकी बात पर, लनत तखिजन्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम तो जरूर बनाएंगे उन पर मस्जिद। ऐसे बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका तरीका ये था कि जब इनमें से कोई साले आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें मूर्तियां रखते, और रोज़े क़यामत ये लोग अल्लाह के यहाँ सबसे मखलूक में बदतर होंगे। इसी तरह बुखारी की एक दूसरी रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जब आपका आखिरी वक्त हुआ तो आप एक चादर मुंह पर डालने लगे, जब घबराते तो फिर मुंह खोल लेते, फिर आपने फरमाया यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। तो यानी शिर्क से आप आखिरी वक्त में भी रोकते रहे लोगों को। अब तादाद क्या थी असाबे काफ, इसके बारे में जिक्र आ रहा है, सयकूलूना सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम, अनकरीब लोग कहेंगे वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اب وہ کہیں گے وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب، یہ بن دیکھے پتھر پھینکنا ہے، یعنی یہ دونوں غلط ہیں. ویقولون سبعۃ، اب وہ کہیں گے وہ سات ہیں، وسامنہم کلبہم، اور آٹھواں ان کا کتا ہے. قل ربی اعلم بعدتہم، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو. ما یعلمہم الا قلیل، اور نہیں جانتے اس کے حال کو مگر تھوڑے لوگ. تو یہاں پہ اسے ڈینائی نہیں کیا گیا، سات وہ اور ایک کتا، اسے نہیں کہا گیا یہ غلط ہے. تو واللہ عالم کیا تعداد تھی، لیکن بائبل وغیرہ میں بھی سیون سلیپرز کا جو ہے وہ قصہ موجود ہے. فلا تمہاری فیہم، پس آپ بحث نہ کیجئے ان کے بارے میں، الا میران ظاہرہ، مگر سرسری سی. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ تحقیق کیجئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی. تو بات یہ کہ اصل میسج یہ ہے کہ جب مشکل حالات ہو تو بھی دین سے غداری نہیں کرنی چاہیے، اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اللہ مدد کرنے والا ہے اور اسی سے ڈرنا چاہیے. آگے پھر ایک واقعہ ہے کہ جب ان سے مشرکین مکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، تو کیونکہ روزانہ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے تھے، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں جو ہے کل بتاؤں گا، لیکن پھر 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا. اس کے بعد پھر یہ رکوع آیا، اور اس میں آپ کو یہی نصیحت کی گئی کہ آپ کبھی یہ نہ کہیے کل میں یہ کروں گا، جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس واقعے کو. آپ لگا دیجیے بسم اللہ اول و آخرہ، آیت نمبر 23، اور تیسرا چوتھا رکوع اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ کہف کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سمجھا تھا کہ مشرکین مکہ کے سوال پر کہ اصحاب الکہف کون ہیں، آپ نے کہا تھا میں کل جواب دوں گا، تو 15 دن تک وہی نہیں آئی، اور مشرکین مکہ نے جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیا آپ کا. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی. ولا تقولن لشیئن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا ولا تقولن لشیء، اور نہ کہا کیجئے کسی چیز سے متعلق، انی فاعل ذلک غدا، کہ میں اسے ضرور کروں گا کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا. واذکر ربک اذا نسیت، اور یاد کر لیجئے کیجئے اللہ کو اگر آپ بھول جائیں، یعنی اگر کبھی یہ کہنا بھول جائیں پھر یاد آئے، تو جس وقت یاد آئے اسی وقت کہہ دینا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ اس کائنات میں ہماری مرضی نہیں چلتی. کس کی مرضی چلتی ہے؟ اللہ کی مرضی چلتی ہے. اور یہ ہمیں بھی خود بھی ان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے، جب بھی مستقبل کی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ کہیں، اور اسی طرح کوئی اچھا معاملہ ہو تو الحمدللہ کہیں، اور کوئی بری خبر سنے تو معاذ اللہ کہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں، یا کچھ کھا رہے ہوں تو بسم اللہ کہیں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں. مزید آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے. وَقُلْ عَسَائِ يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور کہیے کہ امید ہے کہ دکھا دے مجھے میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، یعنی اس سے قریب ترین راستہ، یعنی اس واقعے جو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب واقعات کے بیان کا گویا اللہ موقع دے. آگے مدت انام اصحاب کہف بیان ہو رہی ہے کہ اصحاب کہف کتنے عرصے اس کیفیت میں رہے سوتے رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ، اور وہ ٹھہرے غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور مزید 9 سال. تو اگر شمسی سال لگائیں گے تو 300 سال، اور قمری حساب سے جوڑیں گے تو 309 سال تک وہ نیند میں رہے. قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے اس حالت میں رہے. اب حاصل قصہ کیا ہے؟ نمبر ایک، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ جانتا ہے غیب کو آسمانوں اور زمین کے. نمبر دو، وابصر بہی واسمع، اور کیسا عمدہ ہے اس اللہ کا دیکھنا اور کیسا ہے اس کا سننا، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے. نمبر تین، ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ان کا اس اللہ کے سوا کوئی کارساز. اور نمبر چار، ولا یشرکو فی حکمہ احدا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی. تو یہ اصل میں اس سے حاصل ہونا چاہیے. آگے پھر مشکل حالات میں دائی کے لیے 7 ہدایات آ رہی، ہر طرف سے مخالفت ہو، مشکل ہو دین پر عمل کرنے میں، جو ہے پریشانیاں ہوں اور لوگوں کی طرف سے مخالفت اپنے عروج پر ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو 7 ہدایات. نمبر ایک، وَتْلُ مَا وَحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی پڑھیے، پڑھ سنائیے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، من کتاب ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے جو ہے وہ کتاب ہے آپ کے پاس. تو یہ قرآن کیا کرتا ہے، یہ وہ واقعات بیان کر رہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی جو نیک لوگ تھے ان پہ کیا کیا مصائب آئے اور انہوں نے کس طرح ثابت قدمی دکھائی، کیسے سمجھ کیا، تو اس سے حوصلہ ہوتا ہے. چنانچہ پہلا حکم آ رہا ہے کہ مشکل حالات میں قرآن کی تلاوت کیجئے. نمبر دو، لا مبدل لکلماتہ، اور نہیں ہے بدلنے والا اس کے حکموں کا کوئی، تو جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہنا ہے اور کوئی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا. نمبر تین، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور نہیں پائیں گے آپ اس اللہ کے سوا کہیں اور پناہ گاہ. تو پناہ ہے تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کو چھوڑ کر اسے ناراض کر کے کوئی پناہ نہیں مل سکتی. اور نمبر چار، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ثابت رکھیے یا روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ چاہتے ہیں اس اللہ کی رضامندی، رضا جوئی. اور پانچواں حکم دیا جا رہا ہے، وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ ہٹنے پائے آپ کی نگاہیں ان سے. تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہیں وہ خیال کریں کہ آپ کو بھی دنیا کی زیب و زینت مروب کرتی ہے، متاثر کرتی. تو اصل میں ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ غلام تھے اور کم حیثیت لوگ تھے، نوجوان تھے، ان کا اتنا بڑا اسٹیٹس نہیں تھا معاشرے. تو آپ کو خاص تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ کی نظریں ان پر لگی رہیں اور کہیں انہیں احساس نہ ہو کہ آپ ان پر توجہ نہیں دے، اور بڑے بڑے سردار مالداروں کو دعوت میں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی طرف سے بے توجہ ہی محسوس کریں. تو بے وفا سمجھے تو میں اہل حرم، اس سے بچو. دئی والے کا جدہ کہہ دیں یہ بدنامی بھلی، دئی کہتے مندر کو. تو دوسرے لوگوں کو دین پر لانے سے بعد مقدم ہے مسلمانوں کی تربیت اور ان کی اصلاح کا کام. چھٹا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، ولا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ پیروی کیجئے اس کی کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے. متبع ہواہ، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی. وکان امرہ فراتا، اس کا معاملہ حد سے بڑھنے والا ہے. بڑے بڑے جو مشرکین سردار تھے، گویا کہا آپ کو جا رہا ہے، سنایا انہیں جا رہا ہے کہ ہمارے رسول تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں. اور ساتواں حکم، وقل الحق من ربکم، اور کہہ دیجئے حق تو وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب دعوت دین کا بے لاگ انداز، فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے وہ انکار کر دے. دیکھیں جب آدمی دائی جو ہوتا ہے، جب دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا جھکتا بھی ہے، وہ تھوڑا گزارش بھی کرتا ہے، لیکن یہ جو دعوت ہے اس کا وقار مجروح نہیں ہونا چاہیے. دعوت بالکل سیدھی سیدھی ہے، چاہے ایمان لاؤ چاہے ایمان لاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن دعوت یہ ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک، آپ کا مالک کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی اطاعت کرنے والے کامیاب ہیں، اس کی نافرمانی کرنے والے ناکام ہیں. یہ دعوت سیدھی سیدھی جائے گی. تو دائی اپنے آپ کو تو جھکائے گا، لیکن دعوت کا جو مقام ہے وہ مجرور نہیں ہونا چاہیے. آگے ظالمین کا انجام بیان ہو رہا ہے، اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ. احاطہ بہم سرادقھا، احاطہ کیے ہوئے ہوں گی اس کی قناتیں ان کا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور جب بھی وہ فریاد کریں گے پینے کے لیے، کچھ مانگیں گے، تو ان کی داد رسی کی جائے گی ایسے کھولتے ہوئے پانی سے، گویا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. یشول وجوہ، کہ بھون ڈالے گا ان کا چہرہ. بئس الشراب، اور بہت برا ہوگا پینے کے اعتبار سے. وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام کی جگہ ہوگی. اس کے مقابلے میں مومنین کا انجام، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اِنَّا لَا نُزِيُ عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر ان کا جنہوں نے نیک عمل کیا. اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہوگی ہمیشہ رہنے والی جنتیں. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، بہتے ہوں گی ان کی نیچے سے نہریں. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، اور پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے. تو یہ پہلے زمانے میں بادشاہ جو ہے ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، سونے چاندی کے کنگن ہاتھوں میں پہنتے. تو جنتیوں کے لیے بھی یہ جو باقی نعمتیں ان میں، یہاں پر یہ اس نعمت کا اضافہ شمار کیا گیا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں جو انہیں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور فرمایا خضرا، اور پہنیں گے وہ سبز لباس. مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، باریک اور گاڑھے ریشم کا. اب یہ دنیا میں تو مردوں پر اللہ نے حرام کیا سونا اور ریشم، لیکن جنت میں یہ حلال ہو گیا. جیسے دنیا میں شراب حرام ہے لیکن جنت میں شراب حلال ہوگی، حالانکہ اس شراب میں زمین آسمان کا فرق، وہ ان تمام کثافتوں سے پاک ہوگی جو اس دنیا میں ہوتی. تو بہرحال فرمایا نمبر 5، متقین فیہا علی الارائک، اور تکیہ لگائے ہوئے وہاں تختوں پر نہایت جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کیسا عمدہ بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کیسی اچھی آرام گاہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آگے پھر دوسرا قصہ آ رہا ہے، باغ والی کا قصہ. اب ماتا پرستی کا شرک اس میں بیان ہو رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں ٹیسٹ آف ٹرسٹ کہہ لیں یا ٹیسٹ آف ویلتھ کہہ لیں، ہم نے کہا تھا یہ جو مین موضوع آ رہا ہے وہ ہے دنیا پرستی، تو یہاں اس کا اظہار بھی ہے. اور یہ کہ دنیاوی مال و اسباب یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ ذریعہ انکار. جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ مال و دولت دنیا میں نعمتیں دیتا ہے، انہیں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم میں کوئی بات ہے جو اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں اتنے سارے ہزاروں ہیں یہ چپلیں پٹھاتے پھرتے ہیں اور یہ کما نہیں پاتے، آخر میں نے محنت کی ہے، میں نے کچھ ذہن لگایا ہے اور جبھی تو اتنا کچھ مجھے ملا. اور اسی طرح انہیں یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کوئی خاص بات ہے، تو جس اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے وہ اللہ مجھے آخرت میں بھی دے گا. یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، تمہاری محنت تمہاری ذہانت ادھر کوئی چیز نہیں رکھتی، یہ تو اللہ کا فضل ہے. اور وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، یہ تو دونوں امتحان ہیں. تمہارا امتحان دوسرا ہے کہ اللہ کی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان. تو یہ پوری یہاں جو ہے نقشہ کھینچا گیا ہے ایک قصے سے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، بس مثال بیان کیجیے ان کے لیے دو آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ ہم نے بنا دیے تھے ان میں سے ایک کے لیے دو باغات. مِنْ عَنَابٍ، یعنی کھجوروں کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کے گرد باڑ لگائی تھی کھجوروں کے درختوں کی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان جو ہے وہ کھیتیاں. کلتا الجنتانی اتت اکلہا، اور دونوں باغ لاتے تھے اپنا بھرپور پھل. ولم تظلم منہ شیئا، اور کبھی بھی اس میں کمی نہیں کرتے تھے، سال سال ہر سیزن پر خوب زراعت ہوتی تھی اور خوب پھل آتا تھا. وفجرنا خلالہما نہرا، اور فرمایا کہ ہم نے جاری کر دی تھی ان کے بیچوں بیچ سے نہر. اب اریگیشن کے اور آپ کہیں فرٹائل زمین اور بہترین باغبانی اور کھیتی باڑی کا جو تصور آپ نے کر سکتا ہے وہ یہاں تھا. یعنی ایک تو صحرا میں رہنے والے عربوں کو یہ مثال دی جا رہی ہے، اولین مخاطبین تو وہی ہیں، تو وہ بھی باغ بھی دو باغ، اور وہ بھی انگور جیسے نازک پودے کے، اس کی بیل لگتی ہے، بڑا نازک پودا ہوتا ہے، اور پھر اس میں کھیتی بھی ہے، اور چاروں طرف باڑھ لگی ہوئی ہے کھجوروں کے اونچے درختوں کی، کہ اگر کوئی طوفان بھی آیا ریت کا تو وہ جو ہے باغ محفوظ رہے، تو حفاظت کے بھی پورے ذرائع ہیں. پھر بیچوں بیچ سے جو ہے وہ پانی کی نہر بھی جاری ہے، تو اریگیشن کا بھی پورا انتظام ہے. پھر بھرپور یوٹیلائزیشن ہے زمین کا، یعنی کھیتی بھی لگی ہوئی ہے، کھیتی زمین پہ ہے، اوپر جو ہے چھتریاں لگا کر انگور کی بیلیں بھی چڑھائی ہوئی ہیں. اب باغ بھی ایسا ہے کہ ہر سیزن پر بھرپور پھل لاتا ہے سال سال سے، اور کبھی اس نے کمی نہیں کی. تو جب اس طرح کی کوئی نعمت مل جائے، آج کل اس کا نعم البدل فیکٹریاں ہیں یا انڈسٹریاں ہیں، اب لوگوں کی لگی ہوئی ہو اور وہ آمدنی ایسی بھرپور آ رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں کتنا پروفٹ تھا، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے آدمی، تو پھر انسان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ باغ میری منصوبہ بندی اور میری پلاننگ اور میری محنت کا نتیجہ ہے. چنانچہ ایسے ہی شخص کے ساتھ ہوا، اور اس کا جو ہے آگے اس کا اظہار تکبر بیان ہو رہا ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اسے ملتا تھا اس کا پھل. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بس وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے جبکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا. جیسے ہوتا ہے کوئی دوست ملنے آ گیا، آدمی کہا آؤ بھائی چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں اپنی فیکٹری، یہ دیکھو میں کیا اعلیٰ فیکٹری لگائی، دیکھو یہ یونٹ، دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. اسی طرح اس کا کوئی پرانا دوست آ گیا، اور اس نے کہا چلو میں تجھے اپنا باغ دکھاتا ہوں، دیکھو میں کتنا شاندار باغ ہے. وہ لے کر گیا اسے باغ میں، اور کہہ رہا ہے انا اکثر و من کا مال ہوں آز و نفرا، ساتھی کہہ رہا ہے میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے اور شان و شوکت کے اعتبار سے. بداخلا جنت ہو، بس وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. وہ ظالم النفسی، اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنے آپ پہ. کالا ما اظن ان تبھی دہاد ہی ابدا، کہنے لگا میں خیال نہیں کرتا کہ کبھی میرا باغ برباد ہوگا، کبھی بھی، یہ تو ہمیشہ یہی رہے، سارا سال سے جل رہا ہے، میوے آ رہے ہیں، کھیتیاں لگ رہی ہیں، بڑھتا ہی جا رہا ہے میرا مال، اور یہ مجھے کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگا، یہ کبھی برباد ہوگا. وما ظن الساعة قائمة، اور دیکھیں انکار آخرت, اور کہنے لگا میرا خیال نہیں ہے کہ کبھی قیامت بھی آئے گی. ولا ردت تو الی ربی, اب بالفرض اگر قیامت آئی گئی اور مجھے میں لوٹائی دیا گیا اپنے رب کی طرف, لا اجدن خیرا منها منقلبا, تو مجھے اس سے بھی بہتر دے گا جب میں لوٹ کر جاؤں گا. جس اللہ نے یہاں دیا تو میری اندر کوئی ایسی خوبی ہے تو وہ اللہ مجھے وہاں پر بھی دے گا, اس سے بھی بڑھ کر دے گا. قال له صاحبه وهو يعاريه يهاجره, اب جواب ناصحانہ ہے, وہ درویش دوست تھا, اب اس نے جو ہے ساتھ ہی کہا جبکہ وہ بات کر رہا تھا اپنے اس دوست سے, اکفرت بالذی خلقک من تراب, کیا تم انکار کرتے اس ذات کا جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے, ثم من نطفہ پھر نطفے سے, ثم سواک رجلا پھر تمہیں بالکل درست ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا, لیکن هو اللہ ربی, لیکن میرا تو یقین ہے کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے, ولا اشرک بربی احدا, اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کا کسی کو بھی. اب پھر اس نے تلقین شکر کی اپنے اس دوست کو اور کہنے لگا ولولا اذ دخلت جنتک, کیوں نہ تم نے ایسا کیا جب تم داخل ہوئے تھے اپنے باغ میں, قلت ما شاء اللہ, تو تم کہتے کہ جو اللہ نے چاہا, یہ سب اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ نے دیکھو مجھے کتنی نعمتیں دی, ایسا کیوں نہیں کہا تم نے, لا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کی, ان ترانی انا اقل من کا مالا ہوا ولادا, اور اگر تم دیکھتے ہو مجھے کہ میں تم سے کمتر ہوں مال اور اولاد کے حوالے سے, فاسا ربی آئیں جو ہوتی یعنی خیرم من جنتک, تو امید ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرما دے بہتر تمہارے ان باغوں سے بڑھ کر, ویوسلا علیہ حسبانم من السما, اور یہ دکھی دل کی آ ہے, وہ کہنے لگا بھیج دے تمہارے ان باغوں پر بجلیاں آسمان سے, فتس بہا سعید انزلاقا, پھر یہ رہ جائے بالکل چٹیل میدان, اب جو ہے وہ بات ہو بھی گئی ایسے ہی, اور ساتھ ہی کہنے لگا او یوز بہا ما اوہا غورا, یا ہو جائے اس کا پانی خشک, فلن تستطیع له طلبا, اور تم پھر اسے تلاش ہی نہ کر پاؤ تو ڈرو اس سے, اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو, کریڈٹ اللہ کو دو, اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر توجہ رکھو, تو اسے برے جو ہے نتیجے سے ڈرایا, وہ احیطا بثماری, اور آ گھیرا اس کے پھل کو گویا ایک عذاب نے, فاس بہا یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا, پس وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اپنے دونوں اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں, وہیا خاویتن علی عروشیا, اور وہ الٹا گرا ہوا تھا اپنی چھتریوں پر, ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اور اس نے کہا کہ کاش میں شریک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی, تو جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا فضا کا, تو پہلے ہوش نہیں کیا جب اللہ نے سب کچھ دیا, جب سب برباد ہو گیا تو کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا, تب سوال یہ کہ اس نے کون سا شرک کیا, اس میں کسی بت کا ذکر نہیں آیا, کسی دیوی کا ذکر نہیں آیا, کسی دو خداؤں کا ذکر نہیں آیا, تو یہ کون سا شرک ہے, یہ مادہ پرستی کا شرک کہلاتا ہے, میٹیریلزم, اور شرک فی التوکل, اسباب کو سب کچھ سمجھنا, مسبب الاسباب سے توجہ ہٹا لینا, اپنی طاقت, اپنی صلاحیت, اپنی اسکل, اپنی محنت, اپنا مال, اسے اہمیت دینا, تو علامہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, تو یہ بھی شرک ہے مادہ پرستی کا, اور آج کے دور کا بدترین شرک یہی ہے, اس میں تیزی سے لوگ جو ہے وہ آلودہ ہو رہے ہیں اور خیال بھی نہیں ہے کہ ہم یہ شرک کریں, تو بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر کریں, اسباب سے پڑھ کر, آگے فرمایا ولم تکل لہ فئات ینصرونہ, اور نہیں ہوا اس کے لیے کوئی گروہ کے مدد کرتا اس کی, من دون اللہ, اللہ کے سوا, وما کان منتصرا, نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا, ہنالک الولایت للہ الحق, وہاں تو سب اختیار اللہ ہی برحق کے پاس ہے, ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا, وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے آخرت میں بھی, اور وہی بہتر ہے بدلہ دینے والا دنیا میں بھی, دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نیکی کا جو ہے بدلہ ملتا ہے, لیکن اصل بدلہ آخرت میں ملے گا, وہ بدلہ کیا ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, اللہ تھوڑے میں برکت پیدا کر دیتا ہے, بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, تو آدمی کی زندگی مطمئن گزرتی ہے, وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اگلے واقعات اب آ رہے ہیں جو اس پر سے بھی جو پردہ ہٹا رہے ہیں, شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ یا بنیا لا فائل فی الحقیقتی ولا معصرہ الا اللہ, اے میرے بچے فائل حقیقی اور چیزوں میں تاثیر ڈالنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ, تو یعنی یہ کام کون کر رہا ہے پورے کائنات میں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر کام بنانے والا وہی ہے اور چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والا وہی ہے. اس لیے توکل یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھوک روٹی سے نہیں مٹے گی، اللہ کے حکم سے مٹے گی. پیاس پانی سے نہیں بجھے گی، اللہ کے حکم سے بجھے گی. اور شفا نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہ دوائی کے اندر، اللہ کے حکم میں. ہاں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا، روٹی کھانی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا، لیکن امید یہ رکھنی ہے کہ بھوک کیسے مٹے گی؟ اللہ کے حکم سے مٹے گی، ورنہ ہم نے اللہ کو تو بلا دیا. اب ہم سمجھتے ہیں یہی مٹیریل چیزیں ہمارے مسائل دور کر دیں. بھائی روٹی کھائیں گے بھوک مل جائے گی، پانی پئیں گے پیاس ہوگی، بیماری ہے تو دوا کھائیں گے دوا شفا دے دے گی، اور مسئلہ کوئی آ گیا فنا مدد کر دے گا. یہ سب تو فریب ہے. اصل کون سی ذات ہے جو یہ چیزیں پیدا کر رہی ہے؟ بھائی پانی میں پیاس بچانے کی تاثیر کس نے ڈال دی؟ اللہ ہے. اگر اللہ اسے اٹھا لے تو آپ پانی پر پانی پیتے رہیں گے، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. آخر لوگ ان بیماریوں میں ہے نا کہ بھوک ختم نہیں ہوتی، کھاتے جاتے ہیں لیکن وہ اطمینان اور سیری کی فیلنگ ہی نہیں آتی. تو یہ اللہ کے حکم میں ہے یہ ساری چیزیں. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ واقعی کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے، کہ واقعی جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں ایک مومن کا معاملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر جو ہے دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی مثال دی جا رہی ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، یعنی کمائن جیسے کہ ہے پانی. انزلناہ من السماء، کہ ہم نازل کرتے ہیں اسے آسمان سے. تو جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اس سے ہوتا کیا ہے؟ فاختلط به نبات الارض، پس اس سے رویدگی آ جاتی ہے زمین میں نباتات کی. فاصبح ہشیما، پھر وہ جو ہے اپنی گویا عروج کو پہنچتی ہے، پھر ہو جاتی ہے چورا چورا. تزروح الرياح، اور پھر ہوا اسے لوڑتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر صاحب اقتدار ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. تو انسان کی زندگی بھی اسی طرح. فرق اتنا ہے کہ نباتات پر یہ پورا سائیکل جو ہے وہ چند مہینوں میں گزر جاتا ہے، انسان پر چند برسوں میں گزرتا ہے. اب بیج کسان ڈالتا ہے، بارش برستی ہے، اس سے بیجوں بیج سے چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں، پھر کچھ ہی دنوں میں وہ لہلہاتی ہوئی فصل ہوتی ہے. لیکن وہ ہمیشہ سرسبز لہلہاتی ہوئی نہیں رہتی، پھر وہ زرد پڑ جاتی، بالکل سوکھ جاتی ہے. حالانکہ وہی زمین ہے، وہ پانی بھی لگا رہے ہیں لیکن وہ پنپے گی نہیں، سوکھ جائے گی بالکل. اور پھر اگر اسے نہ کاٹا جائے تو وہ چورا چورا ہو کر بکھر جائے گی. تو انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، پہلے بچپن ہے، پھر جوانی کو اپنے عروج کو پہنچتا ہے. انسان خیال کرتا ہے کہ اب تو میں بڑھاپا آنا نہیں ہے، میں تو یوں ہی ہمیشہ رہوں گا، لیکن اسے پتا بھی نہیں چلتا بڑھاپا آ جاتا ہے. اب وہ گلابی گال اور تنا ہوا جسم اور مضبوط ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کھالوں میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، گلابی گال تیلے ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ موت اسے زمین کا حصہ بنا دیتی ہے، جس طرح چورا چورا ہو کر یہ فصل بکھر جاتی ہے، اسی طرح انسان چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتا ہے. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں. آگے حقیقت بیان ہو رہی ہے دنیا کی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور یہ جو مال اور اولاد ہے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یہ بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی اور توقع کے بھی اعتبار سے. تو اکثر دیکھتا ہے انسان مال و اولاد کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے اور اسے سید سید کر رکھتا ہے کہ بعد میں کام آئے گا. اکثر انہی کی وجہ سے مسائل میں گرفتار ہوتا ہے، یہ مال و دولت ہی اس کے دشمن بناتی ہے اور اسی کی خاطر برباد ہوتا ہے. یہی اولاد کبھی ہاتھ آستین چڑھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے تم نے کیا کیا ہمارے لیے، پھر اس دن پتہ چلتا ہے کہ یہ اولاد کو جو سہارا سمجھ رہے تھے وہ سہارا نہیں. تو اصل سہارا ایمان و نیک امان. فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تو اصل جو ہے باقی رہنے والے وہ نیکیاں ہیں اور وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، امید لگانے کے اعتبار سے بھی. آگے احوال آخرت. ویوم نسیر الجبال، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. وتر العادہ بارزہ، اور آپ زمین کو دیکھیں گے کھلی پڑی ہوگی. وحشرناہم، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی. سب کے سب انسان جو ہے جمع کر دیے جائیں گے. میدان حشر کا گویا یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ایک عظیم اجتماع اس کا ذکر آ رہا ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کی جناب میں صفے باندھے ہوئے، قطار در قطار کھڑے ہوں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر آ گئے نا ہمارے پاس جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. تو پہلا اجتماع کب ہوا تھا؟ واقعہ الس میں، جب اللہ نے کہا تھا کن اور ہم سب کی روحیں جو ہے بن گئی تھی. پھر اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا بلا شاہدنا، کیوں نہیں اللہ ہم اس پر گواہ ہے. اور دوسرا اجتماع یہ ہوگا قیامت کے وقت، کہ اول سے لے کر آخر انسان تک سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برہنا با اور بے ختنے کھڑے ہوں گے سب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا شرم کی بات ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہر ایک کو اتنی شکل لاحق ہوگی کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہی ہوگی. تو یہ وقت آنے والا ہے، یہ دوسرا عظیم اجتماع انسانوں کا. بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو زوم کرتے تھے، خیال کرتے تھے کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدے کا وقت، یہ ایسا دن آئے گا نہیں کہ جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اسی طرح حساب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا نام اعمال، وہ ظاہر کر دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ ان نام اعمال میں لکھا ہوگا اس سے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیسی ہے یہ کتاب، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کس نے نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، مگر اس کا جو ہے حساب کیا ہوا ہے، اسے لکھا ہوا ہے، یہاں اس کا ذکر موجود ہے. وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اسے اس میں موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُوا رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم فرمائے گا آپ کا رب کسی ایک پر. تو یہ کتاب زندگی ہم روزانہ لکھ رہے ہیں، اور یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باریاں فجر و عصر میں چینج ہوتی رہتی ہیں، نئے آ جاتے ہیں، پرانے چلے جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لفظ بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ سب اس پر لکھا جاتا ہے، جو کام بھی ہم کرتے ہیں اچھا برا وہ سب لکھا جاتا ہے. اور ہر جمعرات کو یہ نام ہمارے اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے، کہ اللہ صرف وہ معاملات چھوڑ دیتے ہیں جن کا اجر یا ثواب ہوتا ہے، اور باقی کو جو ہے اللہ مٹا دیتے ہیں. لیکن یہ نام اعمال ایسا ہے کہ کوئی چیز اس میں چھٹی بھی نہیں ہوگی. آگے پھر تیسرا قصہ آ رہا ہے، قصہ آدم اور ابلیس، اور جو سورت کا موضوع چل رہا ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ آف اوبیڈینس، یہ ٹیسٹ آف چوائس آف فرینڈشپ، کہ آدمی کسے دوست بناتا ہے. اور مضمون یہ ہے کہ دنیا میں ہم جس امتحان سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارا دشمن شیطان ہے، اور اس میں ہمارا دوست کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اس کے انبیاء ہیں، ان کی تعلیمات ہیں. تو اگر شیطان کی بات مانیں گے تو اسے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ناکام رہیں. تو شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. پورے قرآن میں یہ مقام ہے جہاں بتا دیا گیا کہ شیطان کون تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اور جو ہے پھر وہ خود حسد اور تکبر میں پڑھ کر جو ہے ناکام ہوا. اب اس کی ذریت ہے، ذریت سلبی بھی ہے اس کے اپنے جو بچے ہیں، اور ذریت مانوی بھی ہے جو اس کا کہنا مانتے ہیں انسانوں اور جنوں میں سے جو اس کے ساتھ شریک ہیں. فَفَسَقَ عَمْرِ رَبِّهِ، بس اس نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس کیا تم اسے بناتے ہو، اس کی ذریت کو بناتے ہو اپنا دوست مجھے چھوڑ کر. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. بے سال ظالمین بدلا، تو کیسا برا ہے ظالموں کے لیے بدلا. تو یہ صرف ان کا اپنا قصور ہے، جو شیاطین کو دوست بنائیں گے تو شیاطین ان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کریں گے، وہ ان کی دنیا اور آخرت برباد کریں گے. اور جو اللہ رسول اور نیکوکاروں کو دوست بنائے گا تو وہی توقع رکھ سکتا ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی. آگے شرک کی مذمت کی جا رہی ہے. ما اشھدتھم خلق السماوات والارض، اور نہیں گواہ بنایا تھا میں نے ان کو پیدائش کے وقت زمین و آسمان کی. ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کی پیدائش کے وقت. وما کنتم متخذ المضلین عبدا، اور میں نہیں بناؤں گا گمراہ کرنے والوں کو مددگار. وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ گویا اللہ تعالیٰ پکاریں گے نادو شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے معبود ٹھہرایا تھا میرا میرے ساتھ جنہیں تم زوم تمہیں تھا کہ میرے شریک ہیں. فَدْعُوهُمْ بس انہیں وہ پکاریں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ تو ان کے یہ من گھڑت معبود انہیں جواب نہیں دیں گے ان کی پکار کا. وجعلنا بینہم موبقا اور ان کے درمیان جو ہے ایک مقام ہلاکت جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. آگے تفصیل آ رہی ہے کہ مقام ہلاکت کیا ہوگا. ورا المجرمون النار اور جب دیکھیں گے وہ مجرم اس آگ کو فظنوا انہم مواقعوها تو خیال کریں گے کہ اب وہ گرائے جانے والے ہیں اس میں. ولم یجدوا عنها مصرفا اور وہ نہیں پائیں گے اس سے کوئی خلاصی. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کے محفوظ رکھے. آگے دنیا کے اس امتحان میں کامیابی ہوگی کیسے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کی جامعیت بیان کر کے آ رہا ہے. یعنی ہم دنیا میں ہم جس امتحان سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے مددگار کون ہے؟ وہ قرآن اور رسول ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بے شک ہم نے پھیر پھیر کا بیان کر دیا اس قرآن میں. لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ انسانوں کے لیے ہر طرح کی مثال, نیک لوگوں کی بھی برے لوگوں کی بھی, امیر لوگوں کو بھی غریب لوگوں کی بھی, انبیاء کی باتیں ماننے والوں کی بھی, انبیاء کی باتیں رد کرنے والوں کی بھی, تو ہر طرح کی مثال اس میں موجود ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان زیادہ تر سب چیزوں کے بارے میں جھگڑنے والا ہے. آگے انسانوں کی ہٹ درمی. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائے. اس جَاءَهُمُ الْهُدَى جبکہ آگے ان کے پاس ہدایت. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اس بات سے کہ مغفرت طلب کرے اپنے رب سے. اِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ مگر اس بات نے کہ پیش آئے ان کو وہ معاملات جو پہلوں کیسا معاملہ تھا. اور یاتیہم العذاب قبلا یا آ جائے ان کے سامنے عذاب ہی. وما نرسل المرسلین حکمت انزال رسول اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مبشرین و منذرین مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. آگے کافروں کے اوصاف یا ان کی خباثات, تین خباثتیں بیان ہو رہی ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑتے جو کافر ہیں جھوٹی دلیلوں سے. شرک کے لیے وہ دلیلیں دیتے, ہم پڑھا ہے پیچھے کہتے تھے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہیں, تو اللہ نے چاہا اللہ کا اذن تھا تو ہی ہم نے شرک کیا. یا کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسے تھوڑی بنا دیا, انہیں واقعی اختیار دیا. یا برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. ساری ان کی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جھگڑتے ہیں کافی جھوٹی دلیلوں کے ذریعے. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ ڈگمگا دیں اس کی وجہ سے حق سے. نمبر دو. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي اور انہوں نے بنا لیا ہے میری آیتوں کو. وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اور اس کو جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے مذاق کا ذریعہ. تو آیتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور جو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اس کا بھی مذاق بناتے ہیں. تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور کون بڑھ کر ظالم ہے اس سے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا تو اس نے منہ پھیر لیا ان سے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور اس نے بھلا دیا جو کچھ آگے بھیجا تھا اس کے ہاتھوں نے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی آیات سے بے پرواہی برتنا, انہیں اگنور کرنا اور یہ بھول جانا کہ میرے ہاتھوں نے کیا برے اعمال ہیں جو آگے بھیجے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً بے شک ہم نے ڈال دی ان کے دلوں پر پردے. اَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا کہ وہ اسے سمجھ سکیں. ان کے کانوں میں ہے سقل یعنی بہراپن, بھاری پن, ڈاٹ پڑے ہیں اور وہ سنی نہیں سکتا خاص بات. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ اور جب آپ بلائیں انہیں ہدایت کی راہ کی طرف. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا تو ہرگز وہ راہ پر نہیں آ سکتے کبھی بھی, تو ہمیشہ کے لیے جو ہے انہوں نے کفر کو ترجیح دے دی ہے اسلام کے مقابلے. آگے مہلت مجرمین بیان ہو رہی ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا اگر وہ معاوضہ کرے ان سے ان کے اعمال پر. لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو جلد آئے ان پر عذاب. تو بات یہ کہ اللہ بڑا جو ہے بہت بار ہے, ورنہ جیسے ہی ہم گناہ کریں ویسے ہی اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے, کوئی مشکل کام نہیں. بل لہم موعدہ بلکہ اس نے ان کے لیے ایک وعدہ مقرر کیا ہے. لَيَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور وہ نہیں پائیں گے اس اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ۔ تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، اس وقت تک کے لیے ڈھیل ہے، جب تک یا تو وہ موت ہے یا اللہ پھر جب دیکھتا ہے کہ یہ بالکل ہی نہیں متوجہ ہو رہا تو پھر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، ورنہ موت کے بعد ہی عذاب آ جائے گا۔ تو ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور مہلت سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے، اور نقصان یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کرتا جائے اور مزید سے مزید اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں ڈالتا جائے۔ آگے درس عبرت ہے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کے رہنے والوں کو، لَمَّا ظَلَمُوا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین۔ آگے قصہ آ رہا ہے حضرت آدم و حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اور اس حوالے سے بات یہ کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واعظ کیا بنی اسرائیل کو، اور جب آپ واعظ فرما رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ظاہر ہے نبی رسول سے بڑھ کر کون علم رکھنے والا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، یعنی یہ تھا کہ وہ کہتے کہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کون سب سے بڑا عالم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ مجمع البحرین کی طرف چلے جائیں، وہاں ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم نے وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں، تو اسے ہم نے علم لدنیا دیا ہے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک خادم کو لیا، اور وہ چل پڑے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ حضرت خضر کہتے ہیں سبز کو، اس کا ترجمہ آپ اگر انگریزی میں دیکھیں تو دا گرین ون، اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے تھے وہاں گرینری ہو جاتی تھی، یعنی سبزہ ہو جاتا۔ تو ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ فرشتہ تھے، اور لیکن اکثر کی رائے ہے کہ یہ بھی نبی تھے، اور بہت کم کی رائے ہے کہ نہ فرشتہ تھے نہ نبی تھے بلکہ ولی اللہ تھے، یہ کم رائے ہے، زیادہ تر یا تو انہیں نبی سمجھتے ہیں یا پھر فرشتہ کہتے ہیں۔ تو نام ان کا بلیا بن منکان جو ہے وہ آتا ہے مفسرین جو بیان کرتے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں، جیسے چار انبیاء کے لیے آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام دنیا میں زندہ ہیں، لیکن بحر محیط میں جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے کہ نہیں کوئی اب زندہ نہیں ہے، سب کو موت آ چکی، واللہ عالم کیا حقیقت ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزم ہے، اور اگر آپ اس سورت کے حوالے سے دیکھیں تو تین واقعات پر مشتمل یہ قصہ آ رہا ہے، اور اسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ آف نالج، جو ظاہری چیزوں کا ہوتا ہے اس کے باطن میں بھی جو ہے بہت کچھ پوشیدہ ہے جو ہم نہیں دیکھے۔ تو اگر اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو بظاہر جو شر ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، وہ میرے لیے خیر ہی کرتا ہے، تو بظاہر جو چیزیں اسے نقصان دہ محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو مصیبت محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو آپ کہیں کمی کوتاہی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کا خیر ہوتا ہے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کے عزم کا اظہار ہو رہا ہے، وَإِسْخَالَ مُوسَىٰ لِفَتَّاهُ، اور جبکہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے، اکثر نے یوشع بن نون علیہ السلام کا نام لیا، لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور میں مستقل چلتا رہوں گا، یہاں تک پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملاپ تک۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کا، جو ہجرت کر کے صحرا سینا گئے تھے، تو وہ لیتے ہیں کہ مصر کا واقعہ ہے، اور سوڈان کا جو علاقہ ہے وہاں نیل کے دو، نیل ابیض اور نیل ازرق آ کر ملتے ہیں، تو جہاں وہ دونوں دریا کے پارٹ آ کے ملنے ہیں وہ گویا ڈیلٹا بن رہا ہے یا مجمع البحرین بن رہا ہے۔ ایک رائے یہ کہ ریڈ سی اوپر جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور بحر عقبہ اور بحر سوئز کہلاتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ ٹرائنگولر ایریا ہے جسے صحرا سینا کہتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، تو وہ یہ لیتے ہیں کہ بحر یعنی ریڈ سی کے یہ جو دو شاخیں بنی ہیں ان کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزم کیا کہ بھئی میں تو مستقل چلتا رہوں گا جب تک کہ اس وادی کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں، او املیا حقوبہ، یا میں پھر مدتوں چلتا رہوں گا۔ تو یہ اب ان کا عزم ہے، علم سیکھنے کا ایک شوق ہے۔ اب علامت مقام جو مطلوب تھا اس کی کیا تھی، فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں پہنچے ملنے کے مقام پر دو سمندروں کے، نسیا ہوتا ہوں تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا, تو اس نے بنایا اپنا رستہ سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے. تو علامت یہ تھی کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی جو ہے ناشتے دان میں رکھیں, اور جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہی مقام ہے جہاں حضرت خضر صاحب کی ملاقات ہوئی. تو اب یہ انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چھٹے ہوئے تھے, نیند آ گئی, اور یوشع بن نون جو ہے جاگ رہے تھے, ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی جو ہے وہ ناشتے دان سے نکلی اور جو ہے اس نے پتھر میں سوراخ کرتے ہوئے اور سمندر میں چلی گئی. خاص بات یہ تھی کہ جہاں سے وہ پانی میں گزر رہی تھی تو پانی دوبارہ نہیں ملتا تھا, وہاں ایک سرنگ سی بنتی چلی جاتی اور مچھلی جو ہے اندر کی طرف جاتی رہی اس طرح پانی میں. فلمبا جاوزا, پس جب وہ دونوں آگے نکل گئے, کالا لی فتح آتینا غدا انا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی ہمارا کھانا. تو کہنے لگے لقد لقینا من سفرنا ہذا نصبا, اور ہمیں تو محسوس ہوئی اپنے سفر سے تھکان. اکثر مفسرین نے لکھا جب تک وہ صحیح جگہ تک جا رہے تھے انہیں تھکن محسوس نہیں, جب وہ صحیح جگہ سے آگے نکل گئے تو پھر انہیں تھکن محسوس ہونی شروع ہو گئی. کالا آرائیتا از اوینا الا سخرا, اس پر وہ یوشع بن نون بولے کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے اس پتھر کے پاس, فینی نسی تو نور, تو میں بھول گیا وہ مچھلی, وما انسانی ہو الا شیطان, اور نہیں بلکہ مجھے بھلا دیا جو ہے وہ شیطان نے, ان اذکرہ ہو کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر, اور وہ مچھلی نے تو اپنا راستہ بنایا سمندر میں, آ جا با بہت ہی عجیب طریقے سے. قال ذالک ما کنا نبغی, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو جگہ تھی جہاں میں پہنچنا تھا. فارتد علی آثارہما قصصا, پھر دونوں پھرے اپنے پاؤں کے نشانوں پر اور چلتے رہے. مفسرین نے لکھا پورے ایک رات ایک دن کا سفر جو ہے کرنا پڑا اور پھر واپس اس مقام پر پہنچے. فوجد عبدًا من عبادنا, پس انہوں نے وہاں پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. آتیناہ رحمتًا من عندنا, جس کو ہم نے دی تھی رحمت اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے ایک علم, علم لدنیا کہلاتا ہے یعنی تکوینی باتوں کا علم. قال له موسیٰ, ان سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, هل اتبعوك, کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں. الان تعلمنی مما علمت رشدا, اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے اس میں سے جو اللہ نے آپ کو ہدایت بخشی ہے. تو استفادے کی گویا درخواست ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. اس پر خضر علیہ السلام نے کہا قال انك لن تستطيع معي صبرا, کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وكيف تصبر, اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں. اللہ معلوم توحد بھی خبرا, اس پر کہ جس کا احاطہ نہیں کیا آپ کے آپ نے جاننے سے, اور یہاں خبرا لکھا ہوا ہے, اور خبر تجربے سے حاصل کرتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جو میرے پاس ہے نا اس کا آپ کو تجربہ ہی نہیں, تو آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے. اس پر موسیٰ علیہ السلام کا اصرار ہے. کالا ستونی انشاء اللہ صابرا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا آسی لکامرا, اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی معاملے میں. اس شرط کے ساتھ پھر جو ہے وہ استفادہ کی اجازت دے دی حضرت خضر علیہ السلام نے. قالا فإن اتبعتنی, کہنے لگے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. فلا تسألنی عن شیء, تو آپ مت سوال کیجیے گا مجھ سے کسی بات کے بارے میں. حتی احدث لک منہ ذکرا, یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر آپ سے کروں. ایک شرط رکھ لی ساتھ چلیں, لیکن پوچھے گا نہیں کہ یہ کیوں کیا, یہ کیا ہو رہا ہے, بس جب تک کہ میں خود نہ بتا رہا. اب یہاں تین واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے, اور پھر اس کے جوابات بھی آ رہے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے اصل میں کیا تھا. تو فن طلاقہ, بس دونوں نکلے, دونوں بزرگ ہیں, نورانی چہرے اور روحانیت ان پر, اور دونوں چل رہے ہیں جو دریا یا جو سمندر تھا اس کے کنارے کنارے. ایک کچھ کشتی والے گزرے وہاں سے, انہوں نے دیکھا دو بزرگ ہیں, انہیں بٹھا لیا, ان سے کرایہ بھی نہیں لیا. تو حتی اذا رکیبا فی السفینہ, یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہو گئے کشتی میں, خرا کہا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ ہی توڑ دیا, وہ نکال لیا وہاں سے. کالا خرختا لتغرق علی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف کر دیا کہ لے ڈوبے اپنے سواروں کو. لقد جئتا شیئا نمرا, اور یقینا آپ نے تو کیا ہے بہت ہی خطرناک کام. کالا علم اقل, اس پہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے. انک لن تستطیع معی صبرا, کیا آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. کالا لا تؤاخذنی بما نسیت, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری جو ہے گرفت نہ کیجیے اس پر جو میں بھول گیا, ولا ترحقنی من امری اسرا، اور نہ کیجئے میرے ساتھ میرے اس معاملے میں سختی.
یعنی انہوں نے اپنی معذرت پیش کر دی، بھول گیا تھا شاید یہی تھی کہ میں نے کچھ پوچھنا نہیں ہے،
لیکن چلیں اب میں جو ہے وہ خیال کروں گا، آپ مجھ سے درگزر کیجئے. فن طلاقا،
بس اب دونوں آگے چلے، کشتی سے اتر گئے، آگے دیکھا بچے کھیل رہے تھے، ان میں جو سب سے خوبصورت بچہ تھا اور ذرا ہوشیار بھی لگ رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا. تو یہاں ذکر آ رہا ہے فن طلاقا حتی اذا لقیا غلاما، بس دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ملے ایک لڑکے سے، فقتلہ، تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا. قالا قتلتا نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، وہاں تو مالی نقصان ہوا تھا، اس پر ہی کہہ دیا کیوں توڑ دی کشتی کا تختہ، یہاں تو جان کا نقصان ہو گیا تھا. پھر یہ کہ بچہ بھی نابالغ تھا، اکثر کی رائے یہی ہے نابالغ بچہ تو قصاص میں بھی قتل نہیں ہوتا، اور یہاں جان ہی لے لی اس کی، مال تو چھوڑے تو بہت بڑا. تو
فوراً انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا اور قتل کر دیا ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں. لقد جئتا شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کر دیا. قال الم اقل لک، اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، یہاں لکا اضافی ہے، پہلے جملے میں انہوں نے یہ لکا نہیں کہا تھا، یہاں کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ بے شک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اس کے بعد دوبارہ، فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. اب بلغت من لدنی عذرا، بس آپ پہنچ چکے میری طرف سے عذر کو، دو دفعہ تو خطا ہوگی، اب تیسری دفعہ ہو تو ٹھیک ہے آپ ساتھ نہ رکھیے گا. تو فرمایا فن طلاقا، بس دونوں آگے چل گئے. آگے ایک بستی تھی، لیکن بستی والے بڑے کنجوس تھے، اب آپ دیکھیں ایک طویل سفر ہے، پورٹل سرائے ہوتے نہیں تھے، اب ایک آبادی میں پہنچے، بھوک بھی لگ رہی ہے شدت سے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بستی والے اجنبیوں کا خیال کر لیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو دے دیتے، لیکن ایسے کنجوس لوگ تھے صاف منع کر دیا. تو وہاں کے اب حالات آ رہے ہیں، حتی اذا آتیا اہلا قریا، یہاں تک کہ جب وہ آئے بستی والوں کے پاس، استطعما اہلا، تو انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، فابوا ان یضیفوہما، بس انہوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کو مہمان ٹھہراتے. فوجدا فیہا جدارا، بس انہوں نے وہاں بستی میں دیکھا ایک دیوار کو، یرید ان ینقضا، کہ وہ گرا ہی چاہتی تھی، یعنی وہ تقریباً ٹیڑھی ہو چکی تھی، اور اب گری کی جب گری کی کیفیت تھی دیوار کی. فاقامہ، بس حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی کمر لگا کے اور زور لگا کے انہوں نے جو ہے اسے پورا جو ہے پیچھے سیدھا کر دیا، اور بھی انہوں نے مشقت کی اسے درست کرنے میں. قالا لو شیتا لتخذت علیہ اجرا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے اسی پہ کچھ اجرت لے لیتے، کچھ کھانے کا کچھ انتظام ہی ہو جاتا. تو قالا ہذا فراق بینی و بینک، اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب جدائی ہے میرے آپ کے درمیان. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلٍ، بس اب میں بتاؤں گا آپ کو، مطلب مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، ان چیزوں کا جن پر آپ صبر نہیں کر سکیں. ایک تو اس میں ان بستی والوں کی بات سے ہمیں بخاری کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو مہمان کے ساتھ اس کی تکریم کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ اسلامی شعار میں سے. تو تمام انبیاء کا یہ معاملہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی معاملہ رہا ہے، تو ہمیں بھی اس میں خوشی سمجھنی چاہیے. آج مہمان بوجھ محسوس ہوتے ہیں، ایک تو ہم بھی اب کیونکہ لوگوں کی ایک مزاج ہی ایسا بن کے آدمی خود بھی نہیں جاتا ملاقات کے لیے، اب کوئی چلا جائے تو وہ میزبانی اس کی جو ہے بس ایسی مارے باندھے ہوتی ہے. تو خوشی سے دل سے مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس سے اللہ رسول خوش ہوتے ہیں. دوسری بات، یہاں بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر آ کر فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کاش کہ وہ صبر کرتے تو ہمیں دونوں کی مزید خبریں معلوم ہو جاتی. اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، کہنے لگے اما سفینۃ کانت لمساکین، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو کشتی والے تھے وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 بھائی تھے، 5 اپاہج تھے، معذور تھے، اور 5 جو ہے وہ محنت مزدوری کرتے تھے، کشتی میں سواریاں لاتے لے جاتے تھے، اس پہ جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گزارا ہوتا تھا. تو فرمایا، اور اس میں ایک مثال بخاری شریف کی روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں جا کر بیٹھے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا وہاں سے،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میرا اور آپ کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ پہ پانی، اور یہ یعنی پورا سمندر جو ہے وہ اللہ کا علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب باقی انسان کا علم جو ہے وہ اس پانی سے بھی حقیر ہے. پھر وہ فرمانے لگے یا ملونا فی البحر، اور یہ مسکین جو ہے یہ محنت مزدوری کرتے تھے سمندر میں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، بس میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عبدار کر دو، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ملک، کیونکہ دور جو ہے ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو پکڑ لیتا تھا اچھی کشتی کو زبردستی. تو بظاہر تو نقصان ہو گیا، ایک تختہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، پوری کی پوری کشتی محفوظ ہو گئی. تو بعض دفعہ کوئی ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ خیال ہونا کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس پر یہ پہلی چیز یہ سوچنی چاہیے اللہ کی طرف سے، دوسری چیز یہ سوچنی چاہیے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے، تیسری چیز یہ آنی چاہیے کہ یہ امتحان آزمائش ہے، اور چوتھا یہ کہ اس پہ صبر کروں گا تو آخرت میں میرے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور مزید یہ کہ وہ امتحان آسان ہے جو اللہ کچھ لے کر کرتا ہے بجائے دے کر کرنے کی. تو نئی گاڑی لے کر آیا، پہلے ہی دن ڈینٹ پڑ گیا، تو ڈینٹ گاڑی پہ نہیں پڑا ہوتا، دل پر پڑا ہوتا، آدمی پھر جو ہے غم میں نڈال ہوتا، لیکن کیا پتا یہ تھوڑا سا جو صدمہ ہے اس کے پیچھے کیا خیر ہو. کوئی اور چور تاک میں بیٹھا ہو کہ نئی گاڑی لے کر جاؤں گا، وہ کیا بھائی یار اس پہ ڈینٹ لگا ہوا ہے، چھوڑو یہ کوئی اور لے لو، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تھوڑے سے نقصان سے اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچایا ہوتا، لیکن ہم اسی کو دیکھ رہے ہوتے اور رو رہے ہوتے. تو وہ کشتی والوں کو نقصان ہوا، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں بڑے نقصان سے بچا دیا. اگر یہ صحیح سالم ہوتی وہ بادشاہ اسے غصب کر لیتا اور یہ محروم ہو جاتے، روزگار ختم ہو جاتا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، پس اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُحِقَهُمَا، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ رسوا کرے گا ان دونوں کو، طُغْيَانَ وَكُفْرَا، اپنی بغاوت سے اور اپنے کفر سے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، پس ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کو ان کا رب، خَيْرًا مِنْهُ زَكَاهُ، یعنی بہتر اولاد سے جو پاکیزہ ہو، وأقرب رحما، اور زیادہ شفقت والی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے پھر انہیں ایک بیٹی دی، اور ان بیٹی کے ہاں ایک نبی کی ولادت ہوئی، تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے. تو اس لیے بہرحال جو بھی اللہ کرے، اب ان والدین سے آپ پوچھیں وہ تو رو رہے ہوں گے کہ ہمارا معصوم بیٹا اسے کسی نے قتل کر دیا، ان کے اوپر تو بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا ہم کا، لیکن غور کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر تھا، وہ بیٹا بڑے ہو کر جو ہے ان کے لیے رسوائی کا باعث بنتا اور نافرمانی کرتا، تکلیفیں پہنچاتا، تو اللہ نے اس کی جگہ ایسی اولاد جو ہے بدل میں دی جو ان کے لیے شفقت اور بھلائی اور خیر کا باعث بنے. اسی طرح پھر تیسرے واقعے کا جو ہے بیان ہو رہا ہے، دیوار کی مرمت کرنے کی حکمت. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور فرمایا کہ وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، فی المدینہ، جو شہر میں رہتے تھے، وکانا تحت کنز اللہما، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وکانا ابوہما صالحا، ان کے والد نیک تھے، فارادہ ربکا، بس ارادہ کیا ہے موسیٰ آپ کے رب نے، ان یبلغا شدہما، کہ وہ دونوں پہنچ جائے اپنی جوانی کو، ویستخرجا کنزہما، پھر نکال لیں اپنے خزانے کو، رحمتا من ربک، یہ سب مہربانی تھی آپ کے رب کی طرف سے، وما فعلتہ عن امری، اور یہ جو میں نے کام کی اپنی مرضی سے نہیں کیے، ذالک تاویل، اور یہ سب جو ہے وہ تاویل ہے، معلوم یستطع علیہ صبرا، ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے اپنے بچوں کو دیکھتے تھے تو اور عبادت میں مگن ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو کہ اللہ جو ہے والد کی نیکی کا اجر کسے ملتا ہے، اس میں سے ایک بھلائی کسے ملتی ہے، اولاد کو ملتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں خوش رہیں اور ان پر اللہ رحم فرمائے تو ہمیں نیک زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ والدین کی نیکی کے اثرات اولاد پر آتے ہیں. یہاں والدین کا ذکر ہوا کہ وہ نیک تھے، تو اللہ نے ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دو جلیل القدر انبیاء کو بھیج دیا، ان سے مزدوری کرائی، ان کی دیوار سے ہی کروائی، کہاں سے انہیں چلایا، کہاں بھیجا، وجہ کیا بیان ہو رہی ہے کہ والد نیک تھے. تو ہمیں خود نیک ہونا چاہیے، اور یہ جو ہم اسباب چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے خیر کیا ہے کہ روپیہ پیسہ جائیداد اور جو ہے کاروبار چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ کام کی چیزیں اور یہ سہارا بننے والی نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم انہیں نیکی اور تقویٰ میں لگا کر جائیں اور خود نیک زندگی گزار کر جائیں. بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ آٹھویں پش میں تھے یہ یتیم بچے، یعنی دادا پر دادا میں سے تھے جو نیکوکار تھے اور ان کی گویا نیکی کا اثر یہاں تک آیا. بہرحال اللہ تعالیٰ میں سمجھتا فرمایا. اب آخری واقعہ جو ہے ذوالقرنین کا آ رہا ہے وہ بعد میں انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں. آٹھ رکعت تراویح پڑھ لیتے ہیں.
هو خليل الظالمين والجارين الذين كفروا بالباطل يلحدون بالباطل يلحدوا بهم حتى واتخذوا آياتي وما أنزلوا هزوا فمن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَإِنْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة عيدنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها بدارا يريد قومها قاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا خلاف بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
ये वाला सीजन है सैटरडे का आपके सामने शुरू हुआ है। ابھی تو وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس
نہیں